انہیں باتوں پہ غور کرنے کے لیے، ورنہ ترجمہ تو لکھا ہوا ملتا ہے سارے ترجموں میں. ول نحمل کا معنی بنتا ہے، یہ اصل میں بنتا ہے ول نحمل، آپ نے پڑھے ہیں وہ تو آگے بتائیں گے. بند کرنا ہی اچھا، تو یہ اصل تو ہے امر غائب، لے نحمل، ہم کو چاہیے کہ ہم اٹھا لیں، یہی بنے گا نا. اور واو لگنے سے وہ لے جو ہے وہ ساکن ہو جاتی ہے لام، تو ول نحمل کا معنی ہوگا ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھا لیں. اب یہ کہ تم چلو ہمارے راستے پر اور ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھا لیں، یہ کیوں آیا ہے؟ اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں تم ہمارے راستے پر چلو، پھر یہ تمہارے گناہ اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے. صرف یوں ہی نہیں وعدہ ٹرخا رہے کہ ہم اٹھا لیں گے، بلکہ اس میں ایک زور ہے کہ پھر یہ گویا کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں، ہمارے کہنے پہ چلو، پھر ہمارے لیے ضروری ہے. آیا فعل امر غائب کے ساتھ ول نحمل، ہمیں چاہیے کہ پھر اٹھا لیں، یعنی پھر تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اٹھا لیں. اس لیے جائے، ورنہ تو عبارت بالکل ٹھیک ہو سکتی تھی، اتبع سبیلنا نحمل خطایاکم، چلو ہمارے راستے پر اٹھا لیں گے تمہارے بوجھ، تو اس میں صرف وعدہ ہوتا. اب اس میں ذمہ داری کا مفہوم پیدا ہو گیا ہے کہ پھر ہمیں چاہیے، ہم پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہم یہ کریں. نحمل خطایاکم، یاد رکھے نحمل کا جو اب جزم ہے یہ لام امر کی وجہ سے ہے، وہ جواب امر میں نہیں ہے جو اتبع سبیلنا کے بعد بھی جزم آتی. اب ول نحمل لام امر کی وجہ سے وہ مجزوم ہو گیا ہے، اس میں بھی مجزوم ہونا تھا. پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھا لیں خطایا کو، تمہارے گناہ. خطایا بڑا پیچیدہ سا ویسے لفظ ہے. ایک بات میں آپ سے کہوں، یہ خطایا کم ابھی شاید حکمت قرآن میں نہیں آیا، کہ یہ جو حکمت قرآن میں ہماری قسط چھپ رہی ہے اس کو پڑھا کرو، لغت کے اعتبار سے بھی بڑی مفید ہوگی اور جو اس میں اعراب والا حصہ ہے اس میں بھی. یہ خطا یہاں پہ وہاں تو بڑی لمبی چوڑی بحث کرنی پڑی ہے، بڑے پیچیدہ لفظوں میں سے ہے. مادہ اس کا ہے خے توئے حمزہ، خط اختا او خطا ان، خطا کرنا، غلطی کرنا، اور بظاہر معنی تو غلطی کا ہی اس کا ہوتا ہے، اور قرآن میں آیا بھی ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا خَطَأً، جس نے بغیر ارادے کے خطا کے طور پر یعنی چوک کیا، بھول چوک کے طور پر مومن کو مارا. لیکن قرآن ہی میں اس سے اسم فاعل خاطئن، پکا مجرم جس کو سب سے زیادہ سزا ملے، ان معنوں میں استعمال ہوا ہے. لا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ بِالنَّاسِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، وہاں خاطیہ اور خاطئن اس کا اسم فاعل ہے، اس کے معنی صرف بھول چوک والا نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ یہ بڑے زبردست گناہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور اس لیے خطیعتن بڑے سخت گناہ کو کہتے ہیں. بعض نے اسی لیے کہا جو ارادے سے کیا جائے اور بڑا ہو اس کو کہتے ہیں خطیعتن. خطاعن بھول چوک کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اسی مادے سے خطیعتن فعیلتن کے وزن پر وہ زبردست گناہ کے معنوں میں آتا ہے. بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته، اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا. ان معنوں میں جو لفظ خطیئہ ہے، خطیئتن، اس کی جمع ہے خطایا. ہم آپ کو صرف جمع بتا دیتے ہیں، یہ خطیئتن سے کیسے بنا؟ خطیئتن سے خطائیون، کچھ فعال لو کے وزن پہ بنتا ہے، اور اس طرح سے پھر وہ یہ جو ہے وہ الف میں بدل جاتی ہے اور خطایا. یا خطیعتن خطیعتن بھی بن سکتا ہے، حمزہ کو اس میں مدغم کر دیں تو پھر خطیعتن اور خطیعہ کی جمع خطایا، جیسے دحیہ کی جمع دہایا اور عطیہ کی جمع عطایا اور متیہ کی جمع متایا، یہ عام عربی میں استعمال ہوتا ہے. متیہ سواری کو کہتے ہیں، عطیہ تو عام لفظ ہے عطایا. تو اس طرح سے خطیعتن خطیعتن کی جمع ہے خطایا. یہ اسی طرح سے یہ پر مکسور ختم ہوتا ہے، اس کی رفع نصب جار نہیں ظاہر ہوتی. حالانکہ یہاں لال لین احمل کا مفعول ہے، نصب میں ہے مقام کے اعتبار سے. تو اگر یہ خطا یا یہ پہ، چونکہ الف پہ ختم ہوتا ہے بوسا عیسیٰ کی طرح، اس کی رفع نصب جار تو نہیں ظاہر ہوگی، ہے نصب میں. کم آگے مجرور ہے، ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہوں کو، انہوں نے گناہ ہی ترجمہ کیا، گویا کہ خطیہ اور خطا میں یہ فرق ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. وہی کافروں کی بات ہو رہی تھی کہ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. کافر ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے چلو. ولنحمل خطاياكم, پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء, اور وہ نہیں ہوں گے اٹھانے والے ان کے گناہوں میں سے کوئی چیز بھی. انہم لکاذبون, بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں. اب اسی میں حمل یحملوا والے فعل کو ہی آگے چلایا ہے کہ ان کے گناہوں میں سے تو کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے, لیکن یہ کہ یہ نہیں کہ وہ بوجھ سے فارغ ہو جائیں گے, چھٹی ہو جائے گی. ولا یحملن اثقالہم, وہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ. یہ ہے اس کا ترجمہ, لیحملن, ضرور ہی اٹھائیں گے. دیکھیں لام کے پیش آئی ہے, جمع کا صیغہ ہے. لیحملن, لیحملان, لیحملن, اس طرح سے گردان ہوتی ہے اس کی. تو وہ ضرور ہی اٹھائیں گے اثقال. اثقالہم ثقل کی جمع ہے, ثقل یثقل, بوجھل ہونا, ثقیل بوجھل, مثقال وزن کے معنوں میں آتا ہے, ہلکے سے ہلکا, کم سے کم وزن, اور پھر ذرہ وغیرہ کے معنوں میں آتا ہے, مادہ یہی ہے. تو اثقال بوجھ, وہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ. اثقال نصب میں آیا ہے لیحملن کا مفعول ہو کر. اپنے بوجھ سے مراد ہے اپنے گناہوں کا بوجھ, وہ تو انہوں نے اٹھانا ہی ہے, دوسروں کے تو کچھ نہیں اٹھائیں گے. اپنا بوجھ لازماً اٹھائیں گے. وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ, اور کچھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کے علاوہ کے ساتھ. اب یہ جو ہے وَأَثْقَالًا, یہاں ان کے اور بوجھ کہا ہے, وہ بھی وہی ثقل کی جمع ہی ہے اثقال. اثقالًا, کچھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے, مع اثقالہم, اپنے بوجھوں کے ساتھ. یہ مع کی وجہ سے اثقال جو ہے وہ مجرور آتا ہے دوسرا. اب وہ بوجھ کون سے ہیں کہ اپنے گناہ تو ہوں گے ہی اور کچھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن بظاہر یہ جس میں وہ انڈائریکٹلی کسی گناہ کا سبب بنے, ذریعہ بنے, یوں بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک تو خود گناہ کیا, ایک کسی گناہ کا سبب بن گئے, یا ایسا گناہ کر گئے کہ قیامت تک ان کے سر پہ بوجھ پڑتا رہے. انہوں نے, جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے پہلا قتل کیا, قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سب کا گناہ اس پر ہوگا. تو یوں بھی دوسرے بوجھ بھی, ایک تو خود برا کام کیا اور ایک اور بوجھ. اس میں یہ نہیں کہا وَأَسْقَالًا, یعنی مغیرن, کسی اور کا بوجھ. اَسْقَالًا مَا أَسْقَالِهِمْ, اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے, اپنے جرائم کے ساتھ ان کے کچھ وہ بھی ہوں گے جس میں وہ انڈائریکٹلی انوالو ہوں گے. غالباً یہی مراد ہے, ویسے اللہ بہتر جانتا ہے. وَلَيُسْأَلُنَّ, اور ان سے ضرور ہی پوچھا جائے گا. یہ مجہول ہے, سَأَلَ يَسْأَلُ, سُئِلَ يُسْأَلُ, يُسْأَلُ اس سے پوچھا جائے گا. لَيُسْأَلُنَّ, دیکھیے لام یہاں بھی پیش ہے, جمع کا صیغہ ہے لَيُسْأَلُنَّ کا تھا. لَيُسْأَلُنَّ, ان سے ضرور ہی سوال کیا جائے گا. یوم القیامہ, قیامت کے دن. یہ یوم یہاں ظرف ہو کر منصوب آیا ہے, یوم القیامت, قیامت کے دن. قیامت کام یقوموں سے ہی ہے اور معروف لفظ ہے, اردو میں استعمال ہوتا ہے, صرف سپیلنگ کا فرق ہوتا ہے. ہم یہ الف یا اور میم تے لمبی سے لکھ دیتے ہیں. وہ ان سے ضرور پوچھا جائے گا قیامت کے دن. ان, دیکھیے سآل یسالو, سآلہ ہو کا میں نا, اس سے اس نے مانگی کوئی چیز. اور یہاں یہ نہیں میں نے بن سکتا لیسألن یوم القیامہ, ان سے یوم القیامہ مانگا جائے گا کہ ہمیں دو. یہ میں نے تو بالکل گرامر کے لحاظ سے کوئی کہے تو بن سکتی ہے بات, لیکن یہ تو غلط ہے. تو اس لیے یہاں ظرف ہے, قیامت کے دن ان سے ضرور پوچھا جائے گا. عن سألہ, اس نے اس سے مانگا. سألہ عنہ, اس نے اس کے بارے میں پوچھا. تو عن ہے یہاں, کے بارے میں پوچھا جائے گا. عن ما, اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا جو کہ, یہ ہے ہم ماں کا ترجمہ. ان سے ضرور قیامت کے دن پوچھا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو کہ, کانو یفترون, جھوٹ گھڑا کرتے تھے. یفترون فرا یفری سے ہے, فیر رے یہ, فرا یفری فرین, اس کے لفظی میں ہوتے ہیں کاٹنا، لکڑی چمڑے وغیرہ کو کاٹ کے کوئی چیز بنانا، تو اس سے جھوٹ کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. قرآن میں آتا ہے لقد جئت شیئا فریا، بڑی بری بات، یعنی جھوٹ گھڑا ہوا یا گناہ کے معنوں میں پھر آ جاتا ہے. تو فرا یا فری قرآن میں فعل تو مجرد تو نہیں استعمال ہوا، زیادہ تر اس سے استعمال ہوا باب افتعال. یہ دیکھیے دھوکہ لگتا ہے کہ شاید کوئی سمجھے یفترون فیتے رے مادہ ہے اور فتح یفتارو ہوگا، آتا یہ نہیں خیال، یہ تو سیدھا سمپل معلوم ہوتا ہے کوئی مجرد ہے اور فتح یف، اور فتح یفترو ہے بھی ورب، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے. فتح یفترو کا معنی ہوتا ہے پاز کرنا، ٹھہر جانا تھوڑی دیر کے لیے، رک جانا. اسی سے فترہ وقفہ کا لفظ فترہ بھی قرآن میں استعمال ہوا، اور فرشتوں کے بارے میں آیا وہ اللہ کی عبادت حمد ثنا بیان کرتے ہیں، ہم لا یفترون رکتے نہیں، کوئی وقفہ نہیں کرتے. تو اب فرق یہ ہے کہ یہ ہے یفترون، وہ ہے یفترون. جو صحیح استعمال ہوتا ہے فے تیرے وہ ہے نصرہ یا انصوروں سے، فترہ یفترو فترہ تھا، اس کے معنی ٹھہر جانا، رک جانا تھوڑی دیر کے لیے، بالکل رک جانا نہیں، تھوڑی دیر کے وقفہ کرنا جسے آپ کہتے ہیں. اور یہ ہے افترا یفتری، افترا یا یفتریو، افتعلا یفتعلو، افترا ان باب افتعال سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے گھڑ لینا، پھر زیادہ تر یہ جھوٹ ہی کے معنوں میں ہوتا ہے، کرسی کی لکڑی گھڑ لینا یا چمڑے کپڑے، وہ پھر معنی نہیں دیتا. اس لیے اس کے بعد اگر کذب کا لفظ آئے تو بھی بعض جگہ آتا ہے یفترون علی اللہ الکذب، آتا جھوٹ کا سا لفظ، بعض جگہ نہیں بھی آتا، جیسے یہاں آیا کانو یفترون جھوٹ گھڑا کرتے تھے، کس کے خلاف جھوٹ وہ نہیں بیان ہوا، یعنی کانو یفترون علی اللہ الکذب یا کچھ. تو یہاں کیا ہے، جھوٹ بناتے تھے. دیکھیے غور سے، جھوٹ بولتے نہیں کہا، یہ ترجمہ جو اس میں کاٹنے اور کا مفہوم ہے نا، اس سے جھوٹ بنانا، یا پھر اردو محاورے میں کہتے ہیں جھوٹ گڑنا، گڑنا بھی ایک محاورہ ہو جاتا ہے. تو جھوٹ بولنا نہیں اس کا ترجمہ کریں گے، کیونکہ اس کے لیے تو کذب یکذب موجود ہے ورب. تو یفترون جھوٹ بناتے تھے، جھوٹ گڑتے تھے، یہ معنی بنے گا. ان سے ان سارے جھوٹوں کے بارے میں جو وہ گھڑتے تھے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، یہ ہوا ترجمہ. آگے یہ تین آیتیں ہیں مختلف جگہ کی، ان سب میں مشترک بات یہ ہے، چونکہ مضمون یہ ہے کہ آزمائش میں آدمی کو ضرور ڈالا جائے گا، جو بھی صورت آزمائش کی ہو. آزمائش کے بغیر اللہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، وہ آزمائش کی بیچ جو مدارج اور سلسلے ہو سکتے ہیں، بعض کی ہمت بڑی ہوتی ہے، بعض کی نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ محض زبانی نہیں ہے، مذہب کا معاملہ، اس میں کام کرنا پڑتا ہے، جب کام کریں گے تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ یا کوئی، اسی کو آپ آزمائش کہیں. تو ان تینوں آیتوں میں ام حسب تم، احسبا، کیا سمجھ رکھا ہے، کیا تم نے سمجھا، کیا تمہارا خیال ہے، کیا لوگوں کا خیال ہے، یہ ساری آیتیں اسی قسم کے لفظوں سے شروع ہوتی ہے. یہ پچھلی آیت میں بھی آیا تھا نا، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے. اب یہ جو سورہ البقرہ کی آیت ہے 214 نمبر لکھا ہے اس کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسب تم من تدخل الجنہ، ام کے بارے میں کیا بات ہے بھائی. اب یہاں جو لفظ ام آیا ہے، اس کا ترجمہ تو کیا ہی ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہے، لیکن یہ تو استعمال ہوتا ہے آ کے بعد، آ ام، جیسے آپ نے پڑھا استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، انذرتہم ام لم تنذرہم، آ اور ام مل کے استعمال ہوتے ہیں. یہاں کوئی آ والا فکرہ اس آیت سے پہلے بھی نہیں ہے، یعنی یہاں تو خیر انہوں نے آیت ہی لی ہے نا، اور بلکہ تینوں آیتوں میں ام حسب تم، ام حسب تم ہے، تو ان سے پہلے بھی کوئی آ والی آیت نہیں ہے. تو کہیں کہیں ام آ کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہے، جب وہ اس کے ساتھ ہو تو وہ تسویہ والا ام ہوتا ہے، تسویہ آ حمزہ تو تسویہ اور پھر ام اس کے جواب میں، برابر کرنا دو باتوں کو، یہ یا وہ. جب یہ ام الگ استعمال ہوتا ہے، اس سے پہلے آ نہیں ہوتا، تو اس کو کہتے ہیں ام منقطع، یعنی الگ ام، جو کہ کٹ کے آتا ہے آ کے بغیر. اور اس کا معنی عربی والے کرتے ہیں بلکہ کا, بلکہ یعنی وہ بات نہیں بلکہ, اور یا کیا سے بھی کیا ترجمہ کیا جاتا ہے اردو میں, کیا تم نے, یعنی کیا وہ یا کیا یہ, اگرچہ وہ جو پہلی بات ہے وہ بیان نہیں ہوتی, اردو والے کیا سے ترجمہ کر لیتے ہیں, سینس عربی والے کہتے ہیں اس میں بل کی ہوتی ہے. ام حسب تم, یا کیا تم نے سمجھ لیا, تو اس کا بھی معنی وہی ہے, آ نہ ہو تو بھی معنی وہی بنتا ہے, دو میں مقابلہ نہیں, کیونکہ ایک ہی کیا کا ذکر ہے, اس لیے اس کو وہ کہتے ہیں ام منقطع, یعنی اس سے پہلے کوئی آ تسویہ والا حمزہ نہیں ہے. کیا تم کو یہ خیال ہے, ام حسب تم, جیسے احسب الناس میں پڑھا ہے آپ نے, ان تدخل الجنت, اگر یہ احسب تم ہوتا تو بھی ٹھیک ہوتا, لیکن قرآن کریم میں بلکہ یہاں تینوں جگہ ام آیا ہے منقطع ہو کر, یوں بھی آتا ہے. کیا تم نے خیال کیا ان تدخل الجنت, کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں, دخلا کے بعد مفعول آتا ہے ظرف مفعول فی, دخل المسجد دخل البیت, اور فی بھی کہہ سکتے ہیں دخل فی البیت و دخل فی المسجد, دخل فی الجنہ بھی ہو سکتا تھا, فی لگتا بھی ہے فی نہیں بھی لگتا. تدخل الجنہ تھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, اردو میں مے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا, عربی میں فی کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بھی مفعول فی اور ظرف ہوتا ہے اس میں فی کا مفہوم ضرور ہوتا ہے, مے کا مفہوم ہوتا ہے ہمیشہ, یوم القیامہ قیامت کے دن میں اور اس طرح سے جہاں بھی آئے گا, جو ظرف ہوگا اس میں فی کی سینس ضرور ہوتی ہے, فی کی سینس نہیں ہے تو پھر وہ ظرف نہیں ہے, کوئی اور چیز ہوگا. تو یعنی تدخلو فی الجنت ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, تدخلو داخل ہے یدخلو سے سیدھا سادہ فعل ہے, ان کی وجہ سے منسوب ہوا ہے, جنت پہ لفظ پہ جیم نون نون سے ہے, اس پہ بات ہو چکی ہے, باغ کو کہتے ہیں گھنے باغ کو, اور اب یہ لفظ جنت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے زیادہ زیادہ, اس کی جگہ فارسی کا لفظ بہشت بھی بول لیتے ہیں. ولم ما یاتکم, یہ واو حالیہ ہے, حالانکہ اس حالت میں کہ, لما یاتے ابھی نہیں آیا, اتا یاتی آنا, یہ اس کا ایک معنی جا کی طرح استعمال ہوتا ہے, اتا یاتی آنا, جیسے جا یجیو ہے, یا تی لمبا وہ ہے ابھی تک والا, اور یہ مجزوم کرتا ہے اس کو, مجزوم ہوا تو بنا لمبا یا تی, پھر ناقص کی یہ گر جاتی ہے, بنا یا تی, لمبا یا تی ابھی تک نہیں آیا کم تمہارے پاس, یہ مفعول ہو کر آتا ہے اس کے بعد, جیسے جا آہو وہ اس کے پاس آیا, عندہ نہیں کہتے, اسی طرح سے عطا بھی ہوتا ہے, عطا ہو وہ اس کے پاس آیا, عطا عندہ نہیں کہتے. یاتکم لما یاتکم ابھی نہیں آیا تمہارے پاس, مثل الذین مثال ان لوگوں کی جو کہ, اب اردو میں مثال کرے تو یاتکم کا ترجمہ مؤنث سے کر لیں گے, ابھی نہیں آئی فعل تو مذکر ہے اور عربی میں مثل کا لفظ بھی مذکر ہے, اردو میں چونکہ آپ مؤنث بولتے ہیں لہذا اردو میں فعل کا مؤنث کے ساتھ ترجمہ ہوگا, نہیں آئی ابھی تمہارے پاس, مثل الذین مثال ان لوگوں کی, انہوں نے مثال کا ترجمہ کیا حالات, یعنی مثال کا مطلب یہ جیسے حالات میں سے وہ گزرے وہ حالات تم پر نہیں آئے, اس وجہ سے سینس وہ حالات کی ہے, ورنہ مثل کا معنی حالات نہیں ہوتا, مثل تو معنی تو ہوئی ہے ان کی مثال, یعنی ان جیسا نہیں ہوا تمہارے ساتھ جیسا ان کے ساتھ ہوا, اس میں امپلائڈ معنی ہے کہ جو حالات ان کے تھے وہ تمہارے ابھی نہیں ہوئے, تو امپلائڈ معنی کے اعتبار سے حالات ترجمہ کیا ہے, ورنہ مثل کا ترجمہ حالات نہیں ہوتا, ان لوگوں کی مثال ان جیسے حالات ان جیسی مشکلات جو بھی آپ کر لیں, جو کہ خلو من قبلکم گزرے تم سے پہلے, یہ خلو خلا یخلو خلوون, اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں خالی ہونا, ٹو بی ایمپٹی, کسی جگہ کے اندر کچھ نہ ہونا, بلکہ خالن, اس سے اسم فاعل ہے قازن کی طرح, خالن خالین خالن, وی واو یہ بن جائے گی, تو خلا یخلو کے معنی خالی ہونا بھی ہوتا ہے, اور گزر جانا بھی ہوتا ہے, خلا یخلو, گزر جانا. الہ کے معنوں میں کسی کے ساتھ تنہائی میں جانا بھی مراد ہوتا ہے, خلا الہ, وہ اس کے ساتھ خلوت میں گیا, اس کے ساتھ الگ ہو کر بات کی, وہ الہ کے صلے کے ساتھ آتا ہے. جیسے آپ نے پڑھا تھا خلو الہ شیاطین, صرف اس کے بغیر خلا کا دو معنی ہی ہیں, بس خالی ہونا, گزر جانا. اصل میں گزر جانے میں بھی ایک چیز یہاں سے گزر گئی, پیچھے گویا کہ جگہ خالی چھوڑ گئی, وہ اس سینس سے ہی وہ گزر جانا ہے. تو خلا یخلو میں نے گزر جانا, موا یمضی کے معنوں میں بھی آتا ہے. نہیں نہیں, وہ تو خلا الہ کے ساتھ ہوگا نا, علیحدہ خلوت میں ملنا. صرف ملنا نہیں, خلا الہ آئے پھر اس کا معنی اس کے ساتھ خلوت میں گیا, اس کے ساتھ علیحدہ بات کی. وہ ملنا کا ترجمہ کہیں انہوں نے اس طرح کر لیا ہوگا نا, خلا کا معنی ملنا نہیں ہوتا, خلا کا معنی علیحدگی میں ہونا, جبکہ وہ الہ کے صلے کے ساتھ ہو. وہ علیحدگی والا معنی پھر بھی ہوتا اس میں, کیونکہ خالی ہونا, علیحدہ ہونا. تو یہاں گزرنا کے معنی میں آیا, خلو جو گزرے, من قبلکم, تم سے پہلے, انہوں نے اسی لیے کیا, ہو چکے, یعنی وہ گئے, جگہ خالی چھوڑ گئے, یوں سمجھ لیے وہ خالی ہونے والا سینس میں. یہ گزر جانے کے معنی میں قرآن کریم میں قد خلا سنت الاولین وغیرہ آیا ہے. تو مستہم الباسا, بھائی کیا بات ہے, اور پھر میں کہہ رہا مستہم الباسا, ان کو آ چھوا, مس یا مس, میم سین سین مادہ, یہ آپ کی کتاب میں یہی ورب لکھا ہوا ہے مضاف کی مثال میں, مس یا مس ہی لکھا ہوا ہے عربی کا معلم میں. تو مس یا مس کا معنی ہے چھونا, ٹچ کے معنوں میں اصل تو آتا ہے. مست ہم, ان کو ٹچ کیا, ان کو آ چھوا, اور پھر مراد ہوتا ہے آ لگا. جو چیز آ کے بدن تک پہنچے گی تو چھوئے گی نا, اس لیے آ لگا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اصاب یوسیب کا معنی بھی یہی ہوتا ہے, آ لگنا, وہ بھی ورب آپ نے پڑھا ہے سواد واو بے سے. اور تقریباً یہ اور اصاب یوسیب مس یا مس, بعض دفعہ ایڈیوبیٹیکلی وہ ایک ہی معنوں میں آ جاتے ہیں, آ پہنچنا, آ لگنا کے معنوں میں. اس کا معنی ہوتا ہے ٹھیک نشانے پر لگنا, اور اس کا معنی ہوتا ہے چھو لینا. بنیادی معنوں میں تو یہ فرق ہے. ان کو آ چھوا یعنی ان کو آ لگا. الباسا او, بے حمزہ سین مادہ, یہ مختلف ابواب سے یہ پہلے کہیں بیان ہوا تھا. اس کے بنیادی دو معنی ہوتے ہیں, باعث یا باسو, اور باعث یا باسو سے آتا ہے. ایک کے معنی ہوتے ہیں غریب اور فقیر ہونا, اور ایک کے معنی ہوتا ہے سخت اور شدید ہونا. اس لیے با سن میں نے شدت اور جنگ بھی ہوتا ہے, بو سن میں نے سختی اور بھوک بھی ہوتا ہے. غریب کو عربی میں باعث کہتے ہیں, قرآن کریم میں آیا ہے وأطعم البائس الفقیر. تو بو اس کے معنی غریب بھی اور فقیری, اس معنوں میں اسم فاعل باعث. اور باعسا یب اسو, شدید ہونا, عموماً کاروما سے آتا ہے, اس سے پھر صفت بنتی ہے بئیس, نہایت سخت. فأخذناهم بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون, ان کو پھر سخت, اگر اخذنا کا لفظ میں بھول نہیں گیا تو سورت الاعراف میں آتا ہے وہ اصحاب سبت کے واقع قصے میں, عذاب بئیس. تو بئیس معنی شدید سخت, اور باعث غریب فقیر. گویا کہ ایک ہی مادہ سے یہ مختلف لفظ استعمال ہوتے ہیں. اور باسن میں نے قوت, طاقت, جنگ, اس سے آیا ہے لفظ باسا, لفظی معنی تو ہے سختی. اور یاد رکھیے یہ وہ فعلا نہیں ہے جو الوان و عیوب والا ہوتا ہے, جیسے احمر اور ہمرا ہوتا ہے. اس کا کوئی نہیں بنے گا کہ باسا ہے تو اس کا کوئی مذکر اب آسو ہو, کوئی استعمال نہیں ہوتا, بلکہ یہ خود اپنی جگہ ایک ناؤن ہے. اور باسا کے لفظی معنی تو ہیں سختی, پھر اس سے وہ غریبی والا معنی عام طور پر مفسرین مراد لیتے ہیں. وہ جس سے باعث کا لفظ بنا ہے نا, وہ کہتے ہیں باسا غریبی, تنگی, مفلسی, تنگ دستی, یہ معنی پھر لیا جاتا ہے. اصل معنی وہی سختی کا ہی ہے, وہ عذاب سخت یا بھوک کی سختی, معنی تو وہ سختی کا دونوں میں ہوگا. باسا سختی انہوں نے ترجمہ کیا, اور اس سے مراد ہے تنگ دستی, غریبی، افلاس، فقر، اس قسم کی سختی، مالی سختی. وضر، اور ترجمہ انہوں نے کیا تکلیف، واد رے رے مادہ، وہ تو بے حمزہ سین ساتھ تھا نا، ورہ یضر نقصان پہنچانا، وار ضرر پہنچانے والا، ضرر اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو اس سے یہ ور، یہ ناؤن اسی طرح سے ہے جیسے با سا ہے. یہ بھی وہ افلا علوان ایوب نہیں ہے، اضر و درا نہیں ہوگا، اگر اضر آئے گا تو افل و تفضیل آئے گا، اور اس کا معنی ہوگا سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا، سب سے زیادہ ضرر پہنچانے والا وہ، اور لیکن پھر اس کی مؤنث درا نہیں ہوگی، پھر وہ تو فعلا کے وزن پہ آئے تو آئے. تو ذرا اور باسا یہاں وہ وزن جو ہے افالو والا اس سے نہیں ہے، الگ ناؤن ہے. ذرا او ضرر والی شے یوں کہہ لے، اور پھر اس سے مراد عموماً لیا جاتا ہے بیماری. ضرر کی تو اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن بدنی ضرر کی ایک مثال ہے بیماری. اس لیے باسا و ذرا لفظی تو معنی ہے سختی اور تکلیف، لیکن بعض کہتے ہیں فقیری اور بیماری، یا کہہ لیجئے کہ وہ تفسیری ترجمہ ہے. معنی تو سختی اور تکلیف کا تھا، دکھ کا، دکھ کی بھی کہہ سکتے ہیں، شکلیں ہو سکتے ہیں سختی کی بھی. اور ایک جو بعض مترجمین اور مفسرین کرتے ہیں، باسا سے مراد لے لیتے ہیں غریبی، تنگ دستی، اور ذرا سے مراد صحت وغیرہ کی تکلیف، بدن میں کوئی ضرر نمودار ہونا. بہرحال لفظی ترجمہ سختی اور تکلیف والا بالکل ٹھیک ہے، کہ ان کو آ چھوا سختی نے، تکلیف نے، مختلف قسم کے دکھ ان کو پہنچے. یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی ہو اور دشمنوں کی طرف سے بھی ہوں، دونوں چیزیں، کیونکہ آزمائش میں ہیں. یہاں وضاحت نہیں ہے کہ کن کی طرف سے آیا وہ ان کو پہنچے، یعنی وہ مبتلا ہوئے. اللہ کی طرف سے بھی بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، تو اس میں بھی ایک صبر اور وہ پوزیشن ایک آدمی کے، مومن کے، ایک تقاضا اس سے ہوتا ہے، اور دشمن کی طرف سے آئے تو بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں معلوم ہوتا ہے کہ دشمن والی چیز کا ذکر ہے، کیونکہ آگے لفظ ہے وزلزلو، وہ تو ہلا ڈالے گئے. زلزلہ یزلزلو، آپ نے چونکہ ابھی ملحق بر رباعی فعل نہیں پڑھے، ایک طریقہ ہوتا ہے عربی گرامر میں، وہ آپ کے عربی کا معلم میں نہیں ہے یہ چیز، کہ بعض دفعہ تین حرفی مادے سے چار حرفی بنا لیتے ہیں فعل. اس میں کوئی 10-15 کے قریب وزن انہوں نے لکھے ہیں، بنا لیتے ہیں. وہ اصل مادہ ثلاثی ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز، ایک لفظ کا اضافہ اسی میں سے کسی کو بڑھا دیتے ہیں اور وہ رباعی بنتا ہے. فعلالا یفعللو کے وزن پہ، یا تفعلالا یتفعلالو کے وزن پہ آ جاتا ہے وار. ان میں سے یہ بھی ایک ہے کہ بظاہر مادہ معلوم ہوتا ہے زے لام، لیکن یہ آپ کو ڈکشنری میں ملے گا زے لام لام مادے کے بعد، ذل یا ذلو کے امیجیٹلی بعد یہ لکھا ہوا ہوگا، وہ کہ اصل مادہ وہ ہے اور پھر اس میں تھوڑی سی چینج کر کے زلزلہ یزلزلو بنا لیا گیا. کیونکہ ہم نے ابھی ملحق بر رباعی ابھی کیا، شاید ہمیں تو پڑھانے پڑھنے کا موقع ہی نہ ملے، یہ ایک الگ چیز ہے. یعنی ایک مصنوعی رباعی بھی ہوتا ہے اور ایک اصل رباعی ہوتا ہے. گرامر والوں نے پھر چھانٹ پھٹک کی اور کہا ایک مصنوعی رباعی ہوتا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں ملحق بر رباعی، کہ ثلاثی تھا اس سے ایک رباعی فعل. اور رباعی کے وزن تو بہت سے آپ نے پڑھے ہیں، لیکن مثلا رباعی مجرد فعلل یفعللو کا وزن ہوتا ہے، پھر تفعلل یتفعللو ہوتا ہے، افعللا ہوتا ہے، افعللا ہوتا ہے. تو افعللا پر بھی شاید آتا ہے، لیکن زیادہ تر تفعلل اور فعلل کے وزن پر آ جاتے ہیں کچھ ورب. یہ گرامر کی بعض کتابوں میں اینڈ پہ یہ دیا ہوا ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے جو اپنا نصاب لکھا تھا حکمت قرآن میں، کہ اس نصاب میں سے جو آدمی گزرا ہو اس کے لیے یہ کتاب ہوگی، اس میں سارے نصاب کے بعد ہم نے 10-12 چیزیں بیان کی تھی کہ ان سے بھی اگر تعارف ہو جائے تو اچھا ہے، نہ ہو تو کوئی بڑا لازمی بھی نہیں ہے، عام یوزج میں کمی ضرورت پڑتی ہے اس کی. اس میں ایک یہ بھی تھا ملحق پر رباعی، کہ ثلاثی سے کن وزنوں پر رباعی فعل بنا لیا جاتا ہے. بہرحال فار پریکٹیکل پرپزز وہ تو ایک ٹیکنیکل بحث ہے، جی یہ اصل رباعی ہے یا ادھر سے بنا لیا گیا ہے. لیکن فار پریکٹیکل پرپزز وہ استعمال بالکل ربائی کی طرح ہوگا. مثلا زلزلہ یزلزل زلزلہ تن، جیسے کہ فعلال یفعلل فعلال تن، یا فعلال مصدر آتا ہے تو زلزلہ یزلزل زلزال بھی آتا ہے، قرآن کریم میں آتا ہے زلزلت الارض زلزالہا، کیونکہ جو زلزال یا زلزلہ ہوگا وہ معروف مجهول دونوں کے لیے ہوگا، ہل جانا ہلا دینا، زلزلہ کے دونوں معنی ہیں. تو زلزلے کا معنی ہلا دینا بھی ہے، یہاں مجهول ہوا ہے زلزلو، وہ ہلا دیے گئے. زلزلہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے ارتھ کویک کے لیے، لیکن عربی میں صرف ارتھ کویک کے لیے نہیں آتا، اور بھی کسی کو ہلا ڈالنا، جھنجھوڑ ڈالنا، ان معنوں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. وزلزلو، اسی لیے انہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ جھر جھرائے جھڑ جھڑائے. اب یہ کوئی خاصی پرانی اردو میرے خیال میں ہے، جھنجھوڑ دیے گئے، یہ جھنجھوڑ دیے گئے کے لیے یہ لفظ کوئی اس زمانے کی، یہ 100 سال پہلے کی اردو ہے. اور پھر مولانا یہ محمود حسن صاحب نے جب کیا بھی ترجمہ تو انہوں نے اس میں شروع میں لکھا ہے کہ ہم شاہ عبد القادر کے اصل ترجمے کو انہوں نے بیس بنایا نا، تو زیادہ تر اس کو چھیڑا نہیں، انہوں نے یہ کیا کہ اب تک جو فرق پڑ چکا ہے زبان میں ہم اس کو تبدیل کریں گے. تو پھر اب تو محمود حسن صاحب کے ترجمے، ان کو بھی 100 سال ہونے والا ہے، تو زبان تو بدلتی رہتی ہے. تو زلزلو وہ جھنجھوڑ دیے گئے، ہلا کے رکھ دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول کہے رسول، حتیٰ کے بعد ان مقدرہ ہے، حتیٰ ان یقولا، اس لیے یقول نصب میں آیا ہے، یہاں تک کہ کہے رسول، اور بامحاورہ ترجمہ ہوگا یہاں تک کہ کہے اٹھا رسول، کیونکہ جھنجھوڑ دیے گئے یہاں تک کہ رسول کہے اٹھا صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا اور اہل ایمان کہے اٹھے، یہ یقولوں کے دونوں فائل ہیں. اور رسولوں کی تو رفع ظاہر ہے، اور والذین آمنوا اس پر عطف ہے، والذین یہاں رفع میں سمجھا جائے گا. والذین آمنوا معہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ، معہ یعنی مع الرسول. یہاں آمنوا کے بغیر بھی ہو سکتا تھا والذین آمنوا، اور یوں بھی ہو سکتا تھا والذین معہ، جو لوگ اس کے ساتھ ہیں، اور آمنوا انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، جیسے کہ ایک جگہ اور قرآن کریم میں آیا ہے محمد الرسول اللہ والذین وہاں بھی معہ کہیں شاید آیا ہے. بہرحال یہاں اگر معہو ہوتا تو پھر اس میں ایمان غیر ایمان والے سب مراد ہو جاتے، اور آمنو کے بعد معہو نہ ہوتا تو جنرل ایمان والے ہوتے. یہاں خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اس لیے ساتھ معہو بھی غالباً آیا. معا اسی طرح رہتا ہے، عین کی زبر ہی ہوتی ہے. یہ جو ہمارے ہاں اردو میں ما آل و ایال لکھ دیتے ہیں یہ غلط ہوتا ہے، ایک تو بے لگا دیتے ہیں اور پھر ما کے بعد ہے لگا دیتے ہیں. ما اہل ہی، اپنے اہل والوں کے ساتھ، معیت ساتھ. بعض اسے کہتے ہیں یہ حرف ہے، بعض کہتے ہیں ناؤن ہے. ناؤن کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس پر تنوین بھی آتی ہے. دو کتابیں اکٹھی جلد کی ہوئی ہوں نا، تو کہتے ہیں مجلد معن، جاؤ معن، وہ سارے مل کر ساتھ ساتھ آئے، تو معن اس طرح سے حال ہو جاتا ہے نصب لگ کر. تو نصب تو اسم پر ہی لگتی ہے. معہو یہ گویا کہ عندہ کی طرح، یہ بھی ایک ظرف ہے. متا نصر اللہ، پکار اٹھے کب ہوگی اللہ کی مدد، متا کب، اس میں استفہام ہے وقت کے لیے. نصر اللہ ہے اللہ کی نصر، مدد، فتح. مدد کا ترجمہ سارے کرتے ہیں، اور ہم نے بتایا ہے کہ نصر سے مراد ایسی مدد ہوتی ہے جو دشمن پر غالب کر دے، کامیاب کر دے. کہاں ہوگی اللہ کی نصرت، اردو میں نصرت کا لفظ نصر کی بجائے زیادہ استعمال ہوتا ہے. کہاں نہیں، کب آئے، اب آوے گی اپنی جگہ سے ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا این زید، زید کہاں ہے، یعنی کہاں موجود ہے، کہاں گیا ہے، کہاں بیٹھا ہے، وہ پھر کوئی اپنی طرف سے اس میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے نا، اس موقع کے لحاظ سے کہ زید کہاں بیٹھا ہے، زید کہاں گیا ہے، زید کہاں موجود ہے. یہاں متا نصر اللہ، کہاں موجود ہے، کہاں بیٹھی ہے، کہاں آئے، تو یہاں آئے گی کا سخت لفظ زیادہ موضوع ہے، کب آئے گی اللہ کی مدد. لفظی معنی تو ہے کب ہے، کب ہوگی، اور آئے گی اس کے ساتھ موضوع فعل ہے. الا آگاہ رہو، یہ ورب آپ نے پڑھا ہے، یہ آ لا بھی کہیں کہیں قرآن میں آیا ہے کہ آ استفہامیہ ہو اور لا نفی کا ہو. مثلا آ لا تضربو, کیا تو نہیں مارتا ہے, یوں بھی آ سکتا ہے. لیکن الا اکٹھا لفظ ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو خبردار کرنا, تنبیہ کا حرف کہلاتا ہے. اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے سن رکھو, کوئی کرتا ہے خبردار رہو, آگاہ ہو جاؤ. ان معنوں میں یہ الا استعمال ہوتا ہے. الا ہاں ہاں, کہیں کہیں شاہ عبد القادر نے اس کا ترجمہ کیا ہے ارے سنتا ہے, سنتا ہے کے ساتھ کیا ہے. یہاں انہوں نے پھر اس کو بدل دیا ہے, سن رکھو, سن لو, آگاہ ہو جاؤ. یہ ایک ورب کا مفہوم اس میں ہوتا ہے الا میں. ان نصر اللہ قریب, بے شک اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد بہت قریب ہے, نزدیک ہے, قریب. کروب یا کروبو سے فعیل کا وزن ہے اور یہ سیدھا سا جملہ ہے انہ کے اسم اور اس کی خبر کا. ان نصر اللہ قریب, اللہ کی نصرت قریب ہے, زیادہ دور نہیں ہے. تو یہ بھی آزمائش کے سلسلے میں آیت تھی. اگلی آیت میں ہے ام حسب تم ان تدخل الجنت, وہی لفظ ہے. یا کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یعلم اللہ, وہی لما یاتکم آیا تھا, لما یعلم اور ابھی نہیں جانا اللہ ہو اللہ نے. لما یعلم اللہ ہو ابھی نہیں جانا اللہ نے, الذین ان کو, یہ مفعول ہوگا, جو کہ جاہدو جہاد کیا منکم تم میں سے. اللہ نے ابھی نہیں جانا ان کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے. اللہ کے نہ جاننے جاننے کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اس چیز کا وجود میں آنا, ظاہر ہونا. تو گویا کہ اللہ نے ابھی معلوم نہیں کیا, یعنی ابھی تک یہ بات ظاہر نہیں ہوئی, وجود میں نہیں آئی کہ جس سے پتہ چلے کہ ان کا جہاد کس درجے کا تھا. جہادو پڑھ چکے ہیں منکم, مسلمانوں میں سے. آگے ہے وہ عالم الصابرین. اب انہوں نے ترجمہ کر دیا ہے اور معلوم نہیں کیا صبر کرنے والوں کو, ثابت رہنے والوں کو. صبر کرنے و ثابت قدم رہنا, خیر وہ تو ایک مفہوم ہے. بات یہ ہے معلوم نہیں کیا, عطف پہلے لمبا یا علم پر ہے, تو پھر یہ یا علامہ کیوں ہو گیا؟ نہیں خیال گیا آپ لوگوں کا ادھر؟ دیکھیے بات قابل غور ہے کہ ولمبا یا علم, پہلا یا علم تو مجزوم ہو گیا, اس کی تو میم کی زیر آگے لگی نا, کیونکہ جز ساکن تھی میم. یہ یا علامہ کیوں ہو گیا؟ یہ بھی یا علم الصابرین ہونا چاہیے تھا, تو یہ تو مجزوم ہے ہی نہیں, یہ تو منصوب ہے. اور یہاں نصب والی کون سی چیز ہے؟ تو اس پہ یہ اس طرح کے بعض دفعہ مشکل اعراب قرآن کریم میں آ جاتے ہیں. ناویوں نے لکھا ایک قرات یا علم الصابرین کی بھی ہے, وہ تو پھر ٹھیک ہو جاتی ہے نا کہ پچھلے یا علم کے ساتھ مل گیا. لیکن یہ جو نصب ہے وہ کہتے ہیں یہاں قبل ان محذوف ہے, یعنی بیشتر اس کے کہ, یعنی وہ قبل ان یعلم الصابرین, اس سے پہلے کہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو. قبل ان انڈرسٹوڈ ہے, گویا کہ یوں تو عبارت ساری کا معنی یہ ہے قبل ان یعلم اللہ المجاہدین و قبل ان یعلم اللہ الصاب یا ان یعلم, پھر یعلم ان کے ساتھ ہوگا, قبل ان یعلم اللہ المجاہدین و قبل ان یعلم اللہ الصابرین. وہ پہلا قبل ان کو کر لیا لما یعلم سے, دوسرے میں معذوف کر دیا. تو اس سے پہلے قبل ان و قبل ان یعلم, یعنی یعلم اللہ ہو, بیشتر اس کے کہ جان لے وہ الصابرین, صبر کرنے والوں کو. صبر کرنا, ثابت قدم رہنا, اس پہ تو بات پہلے ہو چکی ہے. تو اس میں یہ ایک ذرا پیچیدہ اعراب ہے کہ یہاں نصب کس طرح سے آ گئی. یہ یاد رکھیے جو پیچیدہ اعراب ہوتے ہیں نا کہ ناصب کیا ہے, عامل کیا ہے, ان میں سب سے زیادہ منصوبات میں چکر ہوتا ہے. منصوبات میں اکثر معذوف اور مقدر, عامل وغیرہ جو ہے وہ آ جاتے ہیں. یہ ہم نے آپ کو نصب کے سبق میں بھی پڑھایا تھا, وہاں چند مثالیں بھی آپ نے پڑھی تھیں, اور بھی بہت سی اس طرح سے آتی رہتی ہیں کہ منصوبات میں ہمیشہ ناصب بعض دفعہ محذوف یا مقدر ہوتا ہے, وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. اہل زبان وہ خود بخود سمجھ جاتے ہیں, उनको जरूरत नहीं होती, वो नहीं परेशानी में पड़ते। अगली आयत है, अम हसिब तुम मन तुतरकू, सूरत तौबा से सिली है कि क्या तुमने समझा कि तुम छोड़ दिए जाओगे, वही अंतुतरकू जो आपने पढ़ा है, अयुतरकू हसिब अन्नास अयुतरकू, वही चीज है। क्या तुमने ये समझा कि तुमको तुम छोड़ दिए जाओगे, और छोड़ दिए जाओगे का मैंने यूं ही हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, ये नहीं मैंने कि तुम्हारा साथ छोड़ दिया जाएगा, बल्कि तुम यूं ही छोड़ दिए जाओगे। वलम्मा यालमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदु मिनकुम, वही इबारत आई है, और हालांकि वाव हालिया है, हालांकि अल्लाह ने अभी नहीं जाना उन लोगों को जिन्होंने तुम में से जिहाद किया, जिन्होंने कोशिश में कश्मकश में हिस्सा लिया। तो ये भी लम्बा या आलम वही मजूम है, और आलमा का मैना अल्लाह के इल्म का मैने की बात हो चुकी है, यानी ये चीज़ अभी वजूद में नहीं आई। वलम यत्तखिज़ू, और उन्होंने नहीं पकड़ा, ये अत्फ तो है उस पर, लेकिन लम यत्तखिज़ू की जो ज़मीर फ़ाइलीन है वो अल्लाह ज़ीना के लिए है, अल्लज़ीना जाहदू के लिए, और उन्होंने नहीं पकड़ा, अल्लाह के लिए नहीं है, वरना वलम यत्तखिज़ होता ना, वलम यत्तखिज़ू नून गिर गया है, और उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने नहीं पकड़ा, इत्तखज़ा यत्तखिज़ू पढ़ चुके हैं, अलिफ खेज़ाल से बाब इफ्तिहाल है और हमज़ा ते में बदलता है। मिन दून इल्ला है, अल्लाह के सिवा, गैर अल्लाह भी कह सकते हैं, मिन दून इल्ला ही भी, मिन न हो तो दून अल्लाह भी पढ़ सकते थे, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के बगैर, ज़्यादातर तर्जमा हमारे यहाँ सिवा करते हैं। और आपने पढ़ा है कि सिवा भी असल तो अरबी लफ्ज़ है, सीन वाव ये आज ही आपने पढ़ा है, हरफ़ इस्तिस्ना के तौर पर इस्तेमाल होता है, सिर्फ यह है कि अरबी में सीन वाव ये लिखते हैं और फिर पढ़ते सिवा है, उर्दू में सीन वाव के बाद अलिफ लिख देते हैं, वरना यूजिद का जहाँ तक ताल्लुक है, जो अरबी का सिवा वो ये वाला और उर्दू का सिवा एक जैसा, अल्लाह के सिवा। वला रसूल ही, यानी मिन दून इल्ला है व मिन दून रसूल ही के मानों में, और ना ही उसके रसूल के सिवा, ये वला का अत्फ इस मिन दून पर है, अल्लाह के सिवा, वला रसूल ही और अल्लाह के उसके रसूल के सिवा, वलल मोमिनीना और मोमिनों के सिवा। देखिए ये मोमिनीन रसूल ही, रसूल की जर, मोमिनीन भी यहां मजरूर है, ये सब मिन दून के एक तरह से मजरूर हुए हैं, क्योंकि मिन दून इल्लाह है, अल्लाह मजरूर हुआ दून की वजह से, और ये अल्लाह पर अत्फ है, व रसूल ही वल मोमिनीना, तो ला किया है बार बार, क्योंकि अगर मिन दून इल्लाह है व रसूल ही वल मोमिनीन होता इबारत तो गलत ना होती, लेकिन ला ला की रिपीटेशन की है, अल्लाह के सिवा और ना ही उसके रसूल के सिवा और ना ही मोमिनों के सिवा, ये जो ला के रिपीटेशन है इससे उर्दू में तर्जमा ना ही का पैदा होगा, इन्होंने नहीं किया, और उन्होंने सिवा अल्लाह के और उसके रसूल के और मुसलमानों के किसी को भेदी नहीं बनाया, पकड़ा बनाया, तो इन्होंने वो ही के साथ जो जोर इसमें पैदा हुआ है ला की तकरार और रिपीटेशन से, वो तर्जमे में नहीं है, हालांकि होना चाहिए, उन्होंने नहीं बनाया अल्लाह के सिवा और ना ही उसके रसूल के सिवा और ना ही ईमान वालों के सिवा। अब यत्तखिज़ू का मफूल है वलीजतन, पहला मफूल एक तरह से महजूफ है, यू था वलम यत्तखिज़ू अहदन वलीजतन, किसी एक को भी वलीजा नहीं बनाया, इत्तखज़ा के दो मफूल होते हैं ना, तो वो एक तो था अहदन, वो अंडरस्टूड था, एक तरह से ये जो मिन दून इल्लाह वला रसूल ही वला वलल मोमिनीन, ये उस अहदन की वजाहत है, किसी एक को भी इनके सिवा नहीं बनाया, और क्या नहीं बनाया, वलीजा तन वलीजा नहीं बनाया, वलीजा का मादा है वाव लाम जीम, वाला जा याले जो वलूजन के माने होते किसी जगह में घुस जाना, दाखिल हो जाना, उसमें से पार हो जाना, वो घुस जाने वाला मैना असल में तो होता है, पार हो जाना हो या ना हो, इसी से कुरान करीम में आया है वला यदखुलून अलजन्नत हत्ता यलजल जमल फी समिल खयात, जन्नत में दाखिल नहीं होंगे यहाँ तक कि ऊंट सुई के नाके से गुजर जाए का मैना वहाँ करते हैं, यानी उसमें दाखिल हो जाए, वला जय यलज, और बाब इफ़आल से आता है औला जो यू ले जो ईला जन दाखिल कर देना, किसी के अंदर कोई चीज ले जाना, اسی سے قرآن کریم میں یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل استعمال ہوا ہے کہ وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور رات کو دن میں. وہ علاج لیل کی کیا صورت ہے وہ تو الگ بات ہے. تو ولج یلج داخل ہو جانا, اس سے فعیل ہے ولیج, اور یہ ولیجتن مؤنث نہیں ہے بلکہ عربی میں یہ لفظ استعمال ہی ولیجتن ہوتا مذکر کے لیے بھی, جیسے آپ کہتے ہیں خلیفتن, اس طرح کا یہ لفظ ہے, یا فریضتن, اس کا مذکر مؤنث کوئی نہیں ہوتا, یہ دونوں کے لیے استعمال ہوگا. تو ولیجتن کے لفظی معنی تو ہے اندر گھس جانے والا, اور پھر مراد ہوتا ہے بھیدی, اسی لیے انہوں نے ترجمہ بھیدی کیا ہے, جو اس کے سارے راز جانتا ہو, یعنی گہرا دوست جس کو اپنے سیکرٹس بھی دے دے, یہ معنی ہے ولیجا کا. نہیں بنایا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے مومنوں کے سوا کسی کو بھی, کسی کو احد ان انڈرسٹوڈ ہے دوست یا بھیدی, صرف دوست نہیں بھیدی کا ترجمہ اس لیے کیا ہے. واللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ خوب آگاہ ہے, پڑھ چکے ہیں خبیر کا, بما تعملون خبیر کے ساتھ بے کا صلہ آتا ہے, جیسے بعض دفعہ علیم کے ساتھ آتا ہے, بعض دفعہ بصیر کے ساتھ آتا ہے, باسورہ بے, اسی طرح عالمہ بے اور خین خین بے رے کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. تو خبیرم بے, بصیرم بے, علیمم بے, یہ استعمال ہی اس طرح ہوتے ہیں, اس کو جاننے والا ہے. خبیرم بما تعملون, وہ خبر رکھنے والا ہے اس چیز کی جو کچھ تم کرتے ہو. اس میں بما تعملون ہو گویا کہ ضمیر عائد محذوف ہے. آگے ہے یہ سورۃ العنکبوت کے آخری تین رکوع لیے ہیں, اس میں بھی وہی ابتلاء و آزمائش کے دور کی ہی بات ہو رہی ہے. تو یہ آیتیں ساری اس مضمون کو واضح کرتی ہیں, آزمائش سے ہے جس رنگ جس ذریعے سے بھی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاۃ. اتلو تلا یتلو تلاوتن, ورب یہ پہلے بیان ہو چکا ہے, اس کے میں نے ایک توتے پیچھے پیچھے آنا, ویسے اس صورت میں تلاوتن مصدر نہیں آتا, تلا یتلو تلون آتا ہے, لیکن ماضی مضارع یہی ہوتا ہے, تلا یتلو تیل واو مادہ سے. تو تلا یتلو تلاوتن پڑھنا, تلاوت کرنا, تلا سے فعل امر بنے گا, اور یہی فعل امر ہے. دعا یدعو کی گردان کر سکتے ہو فعل امر کی, ہاں آگے ادعو وا, اسی طرح سے یہ اتلو, اتلو وا, اتلو, اتلی, اتلو وا, اتلینا, یہ اتلو تو پڑھ, یعنی اصل تھا اتلو ادعو, عنصر کے وزن پہ واو گر گئی, تو پڑھ تلاوت کر, ما اس چیز کو جو کہ, یہ مفعول ہے اتلو کا, اور اتلو کا فاعل انت ضمیر اس میں شامل ہے. ما اوحی الیک, جو وحی کیا جاتا ہے تیری طرف, اوحی باب افعال کا مجہول ہے, افعلا, اوحا یوحی ایحا ان, واوحی یہ مادہ مجرد میں, وہا یحی شاید آتا ہو, میں نہیں کہہ سکتا, قرآن کریم میں بہرحال نہیں آیا مجرد فعل اس کا, لیکن اس سے مشتق لفظ جو کہ مصدر ہی ہے اس کا وحیون, وہ تو قرآن کریم میں بکثرت استعمال ہوا ہے, اور اس کے مختلف معنی, وحی کا بنیادی معنی اشارے میں بات کرنا ہوتا ہے, پھر قرآن کریم کی اپنی اصطلاح ہے فرشتے کے ذریعے سے اللہ کا رسولوں سے بات کرنا, وہ تو ایک اصطلاحی معنی ہے, عرب اس معنی کو نہیں جانتے تھے, وہ تو قرآن کریم نے خاص معنی دیا نا اس کو, بلکہ عرب تو اسی بات کے منکر ہو گئے تھے بعد میں نا, حضور نے جب دعویٰ کیا یہی تو مانتے نتے ہی تھے کہ ہم نہیں مانتے کہ بندے کے پاس اس طرح کوئی کلام پہنچتا ہے, لیکن وحی کا معنی عربی زبان میں تھا اشارہ. کچھ اور معنی بھی ہیں کہ کہیں خط الوحی اس طرح سے شعروں میں بھی آیا ہے. اوحیا افعل یفعل سے فعل مجہول ہے, افعل اوحیا وحی کیا گیا, انہوں نے کیا ہے, اوحیا الیک وحی کیا گیا وہ تیری طرف, انہوں نے کہا جو اتری تیری طرف, صاف ظاہر ہے یہ اوحی کا لفظی ترجمہ نہیں ہے, اوحا یوحی میں اتارنا نہیں ہوتا, اصطلاحی معنوں میں خدا کا پیغام اترنا یا کلام اترنا وہ تو ہے, تو یہاں اصطلاحی معنی کے لحاظ سے ترجمہ کر لیا ہے, اوحی اتارا گیا, کیونکہ وہ ایک طرح سے اللہ کی طرف سے اترتا ہے, انزلہ کے معنوں میں لیا ہے. بہتر ہوتا کہ لفظی ترجمہ جس کی وحی کی گئی تیری طرف. ہاں مجہول ہے وہ فعل. جو کچھ وحی کیا گیا تیری طرف من الکتاب کتاب میں سے, من الکتاب قرآن میں سے, اور آسمانی کتاب ساری بھی مراد ہو سکتی ہے جنس, یعنی آسمانی کتاب کی جنس میں سے جو تیری طرف وحی کیا گیا اس کو پڑھ. یہاں تو خیر قرآن کریم مراد ہوگا. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, اور قائم کر نماز کو. اقم اقام یقیم, اقم گردان کیا ہوگی اقم کی, اقیما اقیما اقیمو. یار یہ جہاں بھی اجوا فاتا ہے تمہارے, یہ ابھی تک دماغ میں نہیں بیٹھ رہی بات کہ واحد کے سیخے میں وہ واؤ یہ گر جاتی ہے اگلے سیخے میں برقرار ہوتی ہے. اقیم اقیما اقیمو, یہاں ہے واحد کا سیغا اقیم جو کہ اصل میں تھا اقویم, اقام یقیمو باب افعال تھا, اقویم اقیم بنا. اور میم کی علامت سکون تھی, اس کو آگے ملانے کے لیے میم کو زیر دیا. اقم الصلاۃ, صلاۃ اس کا مفعول ہے نصب میں آیا, اور تو قائم کر نماز کو. نماز کو قائم کرنے کے معنوں کی بات ہو چکی ہے. قائم رکھ, قائم کر, کھڑی کر, باقاعدہ شرائط و آداب کے ساتھ ادا کر, یہ سارے اس کے ترجمے کیے گئے ہیں. ان الصلاۃ, بے شک جو نماز ہے. صلاۃ کی اصل صاد لام واو اور دعا کے معنوں سے, اب یہ بھی ہماری اصطلاح ہے. اب عربی میں اگر اس کا معنی دعا یا کچھ اور تھا تو اسلامی اصطلاح کے طور پر صلاۃ ایک عبادت کا نام ہے جو مسلمان پہ فرض ہے اور خاص طریقے پر پڑھتے ہیں. ان الصلاۃ, بے شک نماز, اور نماز حالانکہ فارسی لفظ ہے لیکن مسلمانوں نے اس کو اس طرح اپنا لیا, خصوصاً اس طرف کے علاقے والوں, کیونکہ سب سے پہلے عرب سے نکلا اسلام تو یا تو گیا اوپر شام وغیرہ کی طرف, اور شام وغیرہ میں جو لوگ رہتے تھے وہ پہلے ہی عرب تھے, نسلاً ان میں سے اکثر عرب تھے, عیسائی ہو گئے تھے اور عیسائی حکومت کے ماتحت کام کرتے تھے غسانی وغیرہ, لیکن بنیادی طور پر عرب تھے اور عربی ان کی ایک طرح کی زبان تھی یا اس کے قریب تھی. یہی وجہ ہے کہ ان ملکوں میں عربی پکی زبان بن گئی لوکل, شام لبنان فلسطین وغیرہ, ان میں ان کے لیے عربی کوئی غیر مانوس چیز نہیں تھی, نسلاً بھی عرب تھے وہ بن گئے. آگے مصر وغیرہ میں بھی کچھ سیمیٹک ریسز تھیں اور اس طرح سے ادھر بھی عربی چلی, فتوحات ہوئے. ادھر مشرق کی طرف چلے تو پہلے آیا ایران, ایران کی اپنی زبان اور اپنی قومی حکومت تھی. بہرحال اس وقت تو ایران آ گیا مسلمانوں کے قبضے میں اور کافی عرصہ, دو صدی تو تقریباً رہے, پھر اس کے بعد ایرانیوں نے ایسا کیا کہ درباری ہیرا پھیری سے یہ ہے کہ دربار میں ان کا اپر ہینڈ ہو گیا. پھر آہستہ آہستہ فارسی کو بھی ریوائیو کر لیا 10ویں صدی تک, اور یہ تو ایرانیوں کی زبان کے بہت سے الفاظ مسلمانوں نے اپنا لیے, لوگ ایرانی مسلمان ہوئے, وہی لفظ نام وہی کوئی چیزوں کے باتوں کے وہ چلتے رہے. بہت سے لفظ میں یہ پہلے بیان کر چکا ہوں, بہشت اور روزہ اور یہ لفظ. پھر چونکہ ہمارے ہاں اسلام پہلا تو وہ آیا تھا محمد بن قاسم کے ذریعے سے سندھ اور زیادہ زیادہ ملتان تک, اس پر کچھ عربی چھاپ ہوگی اور اب بھی سندھی پر ہے بڑی حد تک, لیکن بعد میں جو 10ویں صدی میں ادھر سے آیا اسلام غزنویوں کے اور غوریوں کے ذریعے سے, اس پر وہ چھاپ تھی ساری ایران کی, وہی اصطلاحیں وہی اس وقت تک رائج ہو چکی تھی, بلکہ تمام وسط ایشیا میں یہی اصطلاحیں چلتی ہیں. اتنی یہ اصطلاحیں رائج ہوئی تھی فارسی کی کہ میرے پاس ایک خطبوں کا مجموعہ ہے چین کا چھپا ہوا شنگھائی کا, 40 خطبے عربی میں دیے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور خطبوں میں سے, وہ ساتھ وضاحت بھی عربی میں ہے, اور اس میں کہیں کہیں نیچے اوپر فارسی میں اس کے معنی لکھے ہیں, یا تو کہیں چینی زبان میں لکھے ہیں درمیان میں 70 میں, وہ تو ہم پڑھ نہیں سکتے, لیکن فارسی میں. پھر ایک میرے پاس کتاب ہے چین کے مسلمانوں کے لیے, وہ کتاب چاہے کہ نماز کی نیت کیسے کرنی ہے اور وضو کی نیت کیسے کرنی ہے, جنازہ کیسے پڑھنا. مزے کی بات یہ ہے کہ نیت کے سارے الفاظ فارسی میں پڑھائے جاتے ہیں. تو یہ سارا اثر تھا ایران سے اور وسط ایشیا سے بذریعہ فارسی, وہ وہاں اسلام پہنچا تو پھر وہ فارسی کو آ کے اسلام کا جز ہی سمجھ لی گئی. یہاں ہمارے ہاں مدارس نظامیہ میں آج سے 25-30 سال تک پہلے ہماری جتنی درس نظامی کی عربی کی کتابیں وہ فارسی کے ذریعے پڑھائی جاتی تھی, اب ان کے اردو ترجمے کیے جا رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ فارسی لفظ نماز ہمارے ہاں اور لفظوں کے ساتھ یہ بھی آیا, اس کا حتیٰ کہ اب محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہم کوئی اور لفظ بول رہے ہیں. بے شک نماز تنہا عن الفحشائے روکتی ہے بے حیائی سے، نہا ینہا نون ہے یہ مادہ، نہا ینہا فتح یفتح، اور تنہا مؤنث کا صیغہ ہے، اصل تو بنتا تھا نا تنہائیو مضارع میں، تفعلو پھر جو پیش ہے وہ زبر میں بدلے گا کیونکہ ماں قبل مفتوع ہے، نہین نہا ینہا نہین، یہی تو نہی ان نہی عن المنکر، ان نہیو پڑھے تو روکتی ہے، یہ صلات کے لیے فعل مؤنث آیا ہے تنہا، عن الفحشاء نہا عن ہو، دیکھیے نہا ہو کا میں نے اس کو روکا اور ان کا ذا فلاں چیز سے روکا، جس کو روکا جائے وہ ڈائریکٹ مفعول آتا ہے مفعول بنفس سے ہی، اور جس چیز سے روکا جائے اس پر ان کا صلہ آتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء ہے، نماز روکتی ہے بے حیائی سے، کس کو روکتی ہے یہ نہیں بیان ہوا، انڈرسٹوڈ ہے کہ نماز پڑھنے والے کو روکتی ہے اس لیے اس کا نہیں بیان ہوا، فحشاء فیح شین مادہ سے فعلا کے وزن پر ہے، یہ بھی وہ تو نہیں ہے جو الوان و عیوب والا ہو، فحشا جیسے باسا ہو درا ہو آپ نے پڑھا ہے اس وزن پہ، یہ فعلا کے وزن پہ ایک ناؤن ہے، اور کیونکہ افحش و فحشا نہیں آتا، اگر افحش و آئے گا تو وہ پھر افل و تفضیل ہوگا، وہ الوان و عیوب والا نہیں ہوگا، احمر و ہمراہ والا، تو فحشا بے حیائی، فاحشتن بے حیائی، فحشن بے حیائی، اصل اس کے معنی ہوتے ہیں شدید برائی، سخت بری چیز، بنیادی میں نے فحشا کا شدید بری چیز ہے، پھر زیادہ تر جس کا تعلق سیکس سے ہو اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، تو مثلا کہتے ہیں غلط فاحشن، جسے اردو میں بنا لیا گیا ہے فاش غلطی، وہ فاحش کو کا استعمال فاش کر لیتے ہیں، تو فحشا بے حیائی اردو میں اس کا اچھا ترجمہ ہے، اور ہیں وہ کر لیں ناشائستگی بے حیائی، الفحشا اللگا تو یہ اس سے مراد ہو جاتا ہے ہر طرح کی بے حیائیاں، اور والمنکر ہر طرح کی برائیاں، انکر ینکروں سے اس میں مفعول ہے منکر، جس کا انکار کیا جائے، جس کو پہچانا نہ جائے، جس کو پسند نہ کیا جائے، یہ سارے اس منکر کے معنی ہوتے ہیں، جس کو آپ پہچان نہیں رہے وہ بھی منکر ہے آپ کے لیے، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ اس کو پہچاننے والے نہیں تھے، یوسف کے علیہ السلام کے بھائیوں کے قصے میں آتا ہے، تو منکر جس کو پہچان ہی نہ سکے، یہ تو کبھی دیکھا ہی نہیں کہاں سے آ گیا ہے، ان منوں میں انسانی معاشرے میں بدی ایسی چیز ہے کہ گویا کہ وہ کہیں ایسی آٹپ کی ہے جس سے فطری طور پر انسان نامانوس ہیں، اور وہ کوئی عجیب سی چیز آ لگی ہو، اس میں لیے برائی کو منکر کہا جاتا ہے، اور انکر ہی انکرو انکار کرنا بھی ہوتا ہے، ناپسند کرنا بھی ہوتا ہے، تو یہ ایک عام لفظ ہے قرآن کریم کا منکر بری چیز کے لیے، تو نماز روکتی ہے بے حیائیوں سے، بری باتوں سے، جمع ہم ترجمہ کر رہے ہیں ال کی وجہ سے، ورنہ لفظ واحد آیا ہے، بے حیائی سے اور بری بات سے روکتی ہے، یہ بات بڑی عجیب ہے جو نماز کے بارے میں کہی گئی ہے، تو اگر معیار ٹھہرائیں اگر نماز پڑھ کے بھی فحشاء منکر کا ارتکاب کرتے ہیں تو پھر یہ نماز نہیں ہے، کیونکہ نماز کے بارے میں تو قرآن کریم نے یہی کہا، پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ نماز اس کی یا قبول نہیں ہو رہی یا مؤثر نہیں ہے یا کیا بات ہے، والا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کی یاد تو سب سے بڑی شے ہے، والا ذکر اللہ، یہاں دیکھیں مبتدا پر لام داخل ہوا ہے، بہت کم داخل ہوتا ہے مبتدا پر، انا کے اسم پر آ جاتا ہے اگر کوئی جار مجرور خبر آ رہی ہو تو، انا کی خبر پہ لام مزالقہ اکثر آتا ہے، اور چیزوں پہ مضارع پر لام آتا ہے تاکید کا، لیکن کسی مبتدا پر کم ہوتا ہے، لیکن ہے صحیح، جس کی ایک مثال یہ ہے والا ذکر اللہ، اصل میں تو تھا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بڑی شائع ہے، بہت بڑی سب سے اچھی بڑی بات ہے، تو اس پہ مبتدا لگا ہے، ایک جگہ قرآن کریم میں آیا ہے ولا انتم مشد و رحبتا فی صدور من اللہ، تم ان کے دلوں میں زیادہ روب ہے تمہارا منافقوں اور یہودیوں کا ذکر آتا ہے. تو یہاں والا ذکر اللہ مبتدا پر ہے, اس کو پھر کہتے ہیں لام ابتدا. لام تاکید ہی ہوتا ہے. لام تاکید کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. اگر آپ وہ کوئی جو آپ نے حروف عاملہ غیر عاملہ پڑھے ہیں, یہ غیر عاملہ ہی ہے, اس میں یہ آتا ہے لام الابتدا جو مبتدا پہ داخل ہو, لام الابتدا. انا کی خبر پہ داخل ہو تو لام مزالقہ, وغیرہ وغیرہ. تو والا ذکر اللہ ہے, اللہ کا ذکر, اللہ کو یاد کرنا. اللہ کی یاد اکبرو سب سے بڑا ہے, یعنی ذکر مذکر ہے نا, اکبرو سب سے بڑا, اکبر من کل شے یا اکبر من کل ذکر, جو بھی کہیں کہ اللہ کی یاد تو سب سے بڑی شے ہے. یہ ان کا یہاں تعلق نماز اور ذکر کا, قرآن کی دوسری آیتوں میں دیکھیں تو وہاں یہ آتا ہے کہ نماز پڑھو اور پھر جب نماز پڑھ چکو تو پھر اللہ کا ذکر, کھڑے بیٹھے اٹھے وہ بھی کرتے رہو. گویا کہ صرف نماز ہی کا ذکر چند منٹ کا کافی نہیں, وہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے. تو قرآن کریم کی ایک آیت کا بعض دفعہ مفہوم دوسری آیتوں کے روشنی میں معلوم ہوتا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ, جب نماز پڑھ چکو تو پھر یوں بھی ذکر اللہ کرتے رہو. گویا کہ اس میں اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ صرف نماز نہیں بلکہ ذکر اللہ بکثرت رہے زبان پہ. واللہ یعلم ما تصنعون, اور اللہ جانتا ہے اس چیز کو جو تم کرتے ہو. تصنعون تعملون ہی کے معنوں میں ہے, صنع یصنع, اس میں ذرا کاریگری کا مفہوم آتا ہے, ہنرمندی سے کرنا. آج کل ہماری ساری کرتوتیں بڑی ہنرمندی شمار ہوتی ہیں, رشوت لینا ہو یا بےمانی کرنی ہو یا گھپلے کرنے ہو یا سکینڈل کرنے ہو, اس میں ایک, اسی لیے وزیر اعظم ملک کو صنعتی ملک میں بدل رہے ہیں. صنعت میں بھی پھر صنعت کاری آ جاتی ہے ان معنوں میں. تو صنع یصنع میں ایک ہنر مندی کا پہلو ہوتا ہے, بس یہ فرق ہے. گویا کہ ڈھنگ سے کرنا, بظاہر یہ معلوم ہونا کہ یہ تو نیکی کر رہا اور ہو بدو بدی, تو شاید اس لیے یہ قرآن کریم میں لفظ تصنعون آیا ہے. تصنعون تم کرتے ہو, میں نے تو کرتا ہی ہوں. اردو میں کریں تو پھر میں نے, اللہ تمہاری کرتوتوں سے خوب آگاہ ہے. اردو میں کرنے ہی کے معنوں میں ہے نا کرتوت, لیکن کارنامہ اور کرتوت میں بڑا فرق ہوتا ہے, لفظ تو وہی بنتا ہے. تو اللہ تمہارے کاموں سے خوب واقف ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ما تصنعون کا مصدر میں نے بھی لے سکتے ہیں, واللہ یعلم صنعکم, تمہارے صنع میں نے عمل, رد عمل طریقہ وہ بھی ہوتا ہے. ہاں وہ ما کے بعد اکثر اس طرح سے ما ضمیر آیت, واللہ یعلم ما تصنعونہ, اللہ جانتا ہے اس چیز کو جو تم کرتے ہو, وہ ہو کی ضمیر ما کی آیت انڈرسٹوڈ ہوتی ہے. تو اردو میں بھی بعض دفعہ اس کا ترجمہ نہیں کرتے جو تم کرتے ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم وإلہنا وإلہکم واحد ونحن له مسلمون, صدق اللہ العظیم. ولا تجادلوا, جادل یجادل سے فعل نہیں ہے, مادہ جیم دال لام, مجرد میں فعل جدل یجدل یا یجدل ہوگا, قرآن میں مجرد فعل استعمال نہیں ہوا. زیادہ تر یہ باب مفاعلہ سے ہی استعمال ہوتا ہے اور ہوا بھی ہے قرآن کریم میں, اگرچہ عام عربی میں اور ابواب سے بھی آتا ہوگا. جادل یجادل مجادلتن و جدالن, دونوں طرح مصدر اس کے آتے ہیں. اس کا ترجمہ اردو میں عموماً کیا جاتا ہے جھگڑا کرنا, لیکن اس جھگڑے سے مراد ہوتا ہے زبانی بحث مباحثہ, دلیل دینا, دوسرے کی دلیل کو توڑنا, اپنی دلیل پیش کرنا, اس کو کہتے ہیں مجادلہ. اس کے لیے دوسرا لفظ عربی میں مخاصمہ بھی ہے, خے سواد میم سے, بالکل اسی طرح خاصمہ یخاصم مخاصمتن و خصامن, خصام بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے, اس کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں. بلکہ مناظرہ مباحثہ بھی انہی معنوں میں ہے, اور وہ بھی باب مفاعلہ کے ہی ہے. تو مباحثہ, مناظرہ, مخاصمہ, مجادلہ تقریباً ہم معنی ہیں, اس لحاظ سے کہ اس سب میں دلیل بازی کا تصور ہوتا ہے, ہر ایک اپنی دلیل دیتا ہے. چنانچہ خصم عربی میں فریق مخالف کو کہتے ہیں, اور بعض دفعہ دشمن کا یہ کہنا, وہ جب بحثیں کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں خصم کا یہ قول, وہ پنجابی خصم نہیں ہوتا, عربی کا خصم کا معنی ہے فریق مخالف, جیسے وکیل استغاثہ اور وکیل صفائی ہوتا ہے ان معنوں میں. اور آج کل کی عربی میں خصم کمیشن کو بھی کہتے ہیں کہ اتنے فیصدی خصم, وہ کاٹا اس میں جو لگاتے ہیں قیمت میں رعایت دیتے ہیں, اس کو بھی خصم بولتے ہیں. تو جادلہ یجادلوں کا معنی جھگڑا کرنا زبانی, ڈنڈے سوٹے کی بات اس میں نہیں ہوتی, اس کے لیے قاتل جو قاتل آتا ہے لفظ. تو نہ جھگڑا کرو یعنی بس مباحثہ نہ کرو. اہل الکتاب یہ مفعول ہو کے آیا ہے, جادلہ اس نے اس سے بحث مباحثہ کیا, اس کے ساتھ جھگڑا کیا کسی عنوان پر کسی موضوع پر. اہل الکتاب کتاب والوں کے ساتھ, اہل کا لفظ پہلے آ چکا, اور یہ جمع اگرچہ اس کی احالین بھی آتی ہے, ہمارے ہاں اردو میں عام کہہ دیتے ہیں احالیان لاہور, یہ ذرا بگڑی ہوئی شکل ہے, ویسے احالی احالین ہے جمع مکسر, لیکن اس کی قرآن کریم میں جمع سالم ہی آئی ہے اہلونا اہلینا, اور پھر اس سے نون گر بھی سکتا ہے کہیں مضاف آ جائے تو, لیکن یہاں تو واحد شکل ہے, اہلونا یا اہلینا وغیرہ نہیں ہے. اہلا مفعول ہونے کی وجہ سے اہلا کی نصب ہے, الکتاب مضاف لے آیا ہے, لفظی ترجمہ بنتا ہے کتاب والے, جیسے کہیں اہل البیت اہل البیت گھر والے. تو کتاب والوں سے نہ جھگڑا کرو نہ بحث مباحثہ کرو. کتاب والے کون ہیں؟ عام اس سے مراد یہودی اور عیسائی لیے جاتے ہیں, لفظی معنی تو بنتا ہے کتاب والے, اور مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی آسمانی کتاب کے قائل ہوں وہ اہل کتاب ہی ہیں, یعنی وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتاب کی شکل میں ہدایت انسانوں کو دیا کرتا ہے, اور پھر وہ کسی خاص کتاب کے متعلق جا کہتے بھی ہوں کہ یہ ہمارے نبی پر ہمارے پیشوا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی. ان معنوں میں تو اہل کتاب کی ذرا وس ہو جاتی ہے. پھر زرتشتی بھی اس میں آتے ہیں, پارسی بھی, کیونکہ وہ ان کے نزدیک بھی یند اوستہ جو کتابیں ہیں وہ زرتشت پہ گویا کہ وہ کہتے ہیں نازل ہوئی تھی. باقی ادھر ہندوستان وغیرہ میں ویدوں کے بارے میں جو کہا جاتا ہے تو وہ اس طرح وہ نازل ہونا نہیں کہتے, وہ اپنے رشیوں کی طرف, اور بلکہ پوری کتاب ایک کی طرف بھی نہیں, اس کے الگ الگ بھجن ہوتے ہیں اور مختلف رشیوں کے گویا کہ کمپوز کیے ہوئے ہیں کہ فلاں رشی نے یہ کہا فلاں دیوتا کو مخاطب کرتے ہوئے, اگرچہ وہ اسے کہتے یہی ہیں انسپائرڈ مومنٹس میں وہ اس نے کیا, اسی لیے وہ اس کو آکاش بانی کہتے ہیں. آکاش آسمان کو کہتے ہیں, تو جو آسمان سے آنے والا کلام ہے اس کے لیے ہوتا ہے لفظ. پھر اب انہوں نے ریڈیو کا نام بھی وہی رکھ لیا ہے آکاش بانی, اصل لفظ ان کا وہ تھا کہ آسمان کی وحی اور آسمان سے آنے والی جو عبارت ہے, کیونکہ آکاش کا معنی یہی ہوتا ہے. تو بہرحال پھر بعد میں مسلمانوں نے چونکہ جزیہ وغیرہ کے احکام آئے تو پھر بعض اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا, مثلا جزیہ کی حد تک مجوسیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل کتاب ہی سمجھا, لیکن یہ کہا کہ ان کی نہ عورتوں سے نکاح کرو اور نہ ان کا ذبیحہ کھاؤ, ان سے اہل کتاب کا معاملہ کرو, غیر آکلین ذبائحہم وغیر ناکحین نساءہم, کہ ان کے عورتوں سے شادی مت کرو, ان کے ذبیحہ ہاتھ کا نہ کھاؤ, اور ویسے ان کو جزیہ کی حد تک یہ سمجھو. بہرحال عام قرآن کریم میں اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ تو یقیناً ہے, یہ سمجھے جاتے ہیں. آگے اس کو آگے ایکسٹینڈ کر کے کس پر اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں وہ ایک الگ بات ہے. ہندو اگر وید کو یہ کہتے بھی ہیں تو وہ ویسے بت پرست بھی ہے, اس میں بھی ہے. انڈونیشیا ملایا وغیرہ میں بدھوں کو اہل کتاب کے درجے میں رکھا ہے علماء نے, وہ کسی اس طرح کی کتاب کے قائل نہیں ہیں کہ بدھ مہاراج پر یہ کتاب نازل ہوئی تھی. ان کی کتاب دھم پد جسے کہتے ہیں جو بڑی کتاب ہے, وہ روایات ہے بدھ مہاراج کی جو ان کی کتاب میں جمع کی ہوئی ہیں, لیکن یہ کہ تعلیمات ان کی کچھ نہ کچھ ہوں گی اس کتاب میں اثر. لیکن وجہ یہ ہوئی کہ ملایا انڈونیشیا وغیرہ میں ہزاروں مسلمان عرب تاجر جا کے سیٹل ہو گئے, وہ وہاں جاتے تھے, وہاں تو اسلام پھیلا ہی تاجروں کے ذریعے سے. مسلمان بادشاہوں نے تو یہاں کوئی نہیں کوشش کی, اپنے تخت ہی بچاتے رہے, انہوں نے کوئی اسلام پہ سوائے فیروز تغلق کے, کسی مسلمان بادشاہ نے تبلیغ اسلام کا کوئی خیال ہی اس کو نہیں آیا کہ ہم اسلام پھیلے. وہ سمجھتے تھے کہ یار یار یہ دب گئے ہیں, ہماری حکومت قبول کر لی ہے, اب ان کو مذہب بھی کرو گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے, ہمارا تخت نیچے سے نکل جائے گا. اس خیال سے, بلکہ مغلوں نے تو بالکل آدھے ہندوؤں کے حکومت کی ہے, تو اس طرح سے وہاں کوئی بادشاہی اور تبلیغی مشن نہیں گئے, نہ کہیں عباسیوں نے بھیجے نہ کچھ, تاجر گئے اور وہاں دکانداری میں مسلمان, اور آج اکثریت ہے وہاں اسلام والوں کی. وہ لوگ پھر وہاں سیٹل ہو جاتے تھے, اور یہ سارا علاقہ آپ ملایا سے آگے چلے, ملایا, تھائی لینڈ, انڈونیشیا کے جتنے جزائر ہیں, اور پھر مشرقی چین وغیرہ, سب بدھ مت ہے. تو بدھ مت میں پھر انہوں نے لوکل شادیاں کر لی, وہیں سیٹل تھے, پیچھے سے نہیں لے جا سکے عرب بیویوں کو یا کچھ. اور بعض دفعہ یہ ہوا کہ جس عورت سے شادی کی وہ اپنے مذہب پہ قائم. انڈونیشیا میں اب بھی یہ عام پایا جاتا ہے کہ بیوی کا بدھ رکھا ہے مہاراج کا, بدھ مہاراج کا, اور خاوند جو ہے وہ مسلمان ہے. تو علماء مصر نے, قاہرہ والوں نے, جامع ازہر والوں کا یہ المنار میں اسی طرح سے فتویٰ چھپا ہوا ہے کہ ہم ان کو اہل کتاب ہی سمجھیں گے, اس لیے کہ وہ ہزاروں لاکھوں مسلمان جو اس طرح رہ رہے ہیں, اب ان کو کیا کیا جائے, گھر ان کے برباد تو نہیں کیے جا سکتے. تو اس طرح نظریہ ضرورت کے ماتحت بھی بعض جگہ یہ ہوتا ہے. اس قسم کی سچویشن سے ہمیں کبھی واسطہ نہیں پڑا, اس لیے ہم شاید اس پہ مسئلے پہ اعتراض کرنے لگ جائیں تو وہ اور بات ہے. تو اہل کتاب سے جھگڑا مت کرو, یعنی بحثیں مت کرو, الا باللتی ہی احسن, مگر اس طریقے کے ساتھ جو کہ سب سے اچھا ہے یا دوسرے سے اچھا ہے. یہ آپ نے لا تقربوا مال الیتیم میں بھی پڑھا تھا, الا باللتی, باللتی مؤنث کا صیغہ ہے, مگر اس کے ساتھ جو کہ. یہ بعض لفظوں کو عرب ویسے ہی وہاں مؤنث کا اسی کا استعمال کرتے ہیں, اور اس میں سمجھا جاتا ہے خصلت, عادت, طریقہ, کوئی مؤنث لفظ وہاں مراد ہے. الا بالطریقۃ اللتی, الا بالخصلۃ اللتی, اس سے وہ پھر وہ خصلت یا طریقہ کا لفظ چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ جیسے کسی سے کہیں نا بھلے طریقے سے پیش آؤ, اس طرح سے, اس طریقے سے ہی. اب چونکہ وہ مؤنث معذوف ہے ذہن میں, بلکہ اس کے لیے اس میں موصول بھی مؤنث آیا ہے جو کہ ہے, اور احسن یہ مذکر آیا ہے, اس لیے کہ یہاں احسنوں کے بعد من معذوف ہے, اور جب من سے مقابلہ ہو تو پھر افعل التفضیل ہی لگتا ہے, پھر مذکر مؤنث کا خیال نہیں ہوتا, پھر مذکر کا صیغہ ہی آتا ہے. اس لیے حسنہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہی احسن یعنی من الآخر یا من طریقۃ اخرى وغیرہ, یوں عبارت ہے. اس طریقے پر ان سے, مگر اس طریقے پر, انہوں نے طرح سے کیا, مگر اس طرح پر جو بہتر ہو, یعنی کرو مجادلہ تو بڑے اچھے طریقے پر کرو, یوں ہی مولویوں کی طرح کے بحث برائے بحث شروع کر دیں اور پھر لڑائی جھگڑے, کیونکہ عام طور پر بحث مباحثوں میں پھر زبان سے بات چلتی ہے اور ڈنڈے سوٹے پہ ختم ہو سکتی ہے, اس سے پھر بعض دفعہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ فرمایا کہ اہل کتاب سے اگر کوئی بحث مباحثہ بھی ہو تو بھلے طریقے پر, جسے ہم آج کل کی زبان میں کہہ سکتے ہیں سنجیدہ علمی طریقے پر, علم اور تحقیق کے انداز میں بات کرو. یہ نہیں ہے کہ تو اس کو رگڑا لگانے لگ جاؤ, تو جھوٹا ہے, تو بے وقوف ہے, یہ ہے وہ ہے, اس کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کو قائل کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہوگی. وہ لوگوں نے بہرحال کیا ہے بہت کچھ مناظروں میں, ہمارے مسلمانوں نے کیا, ابھی آج میں کل پڑھ رہا تھا, کام ہوتا ہی رہتا ہے علمی. مجلۃ الفیصل میں ایک رسالہ ہے, ریاض سے چھپتا ہے, آج 15-16 سال ہے اسے چھپتے, تو اتفاق سے یہاں لاہور میں وہ ملتا ہے, اور اس لحاظ سے وہ سستا ہے, 15 روپے میں وہ رسالہ مل جاتا ہے, اور بہت سستا ہے اپنی چھپائی اور پرنٹنگ کے لحاظ سے, جبکہ نیشنل جغرافک اب 100 روپے کا ملتا ہے. تو اس دکان پہ وہ بھی آتا ہے رسالہ, میں نے لیا, اس کو پڑھا. اس میں سارے عالم, پہلے عرب پر پھر عالم دنیا بھر میں کیا کیا ہو رہا ہے ثقافتی طور پر, تو کتابیں جو چھپتی ہیں کسی ملک میں اس مہینے میں نئی, ان کا بھی ذکر ہوتا ہے. اس میں ایک کتاب کا ذکر آیا جو غالباً پتہ نہیں رائٹر کوئی مصری ہے شاید, کہ اس نے کہا ہے کہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پائے جانے کا ایک ثبوت انہوں نے دیا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ حوالہ دیا ہے مزامیر داود کا, کہ فلاں نمبر مزمار میں ایک لفظ ہے جس کو, جو عرفات ہے اصل عبرانی میں, اور انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے اس کو اور طرح بدل دیا ہے. پھر اس سے وہ آگے پیچھے والی عبارت کو کہتا ہے کہ یہ ساری تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت ہوتی ہے. بہرحال ہمارے مناظر مولانا رحمت اللہ کیرانوی کا تو مشہور ہے, جن کی کتاب وہ بائبل سے قرآن تک ترجمہ بھی ہو چکی ہے. تو علمی سطح پر ان سے بحث کرو, یوں ہی کہنا کہ کوئی غلط ثلط بات کرنا نہیں, کیونکہ وہ بہرحال ان کے پاس کتاب ہے, ان کی کتاب کے ذریعے سے انہیں قائل کیا جائے, وہاں سے دلیل نکالی جائے. تو علمی سطح پہ بات کرو, اس کو ہی کہا گیا ہے کہ اچھے طریقے پر ان سے بحث کرو, ورنہ کرو ہی نہیں. الا الذین ظلموا منہم, ہاں ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کر لیا, ظلموا منہم, مگر جو ان میں بے انصاف ہے. ظلم یظلم بے انصافی کرنا, یہ ترجمہ درست ہے اور یہاں ان مترجمین نے کئی جگہ کیا ہے. اور ظلموا منہم میں مشرک بھی آ جاتے ہیں ویسے تو, کیونکہ قرآن کریم کا کہیں کہیں ظلم سے مراد ہی شرک ہوتا ہے. تو یا یہ کہ جو ان میں سے بے انصاف ہیں اور وہ بحث مباحثے کے لیے تیار ہی نہیں, حد بڑے ہٹ دھرم قسم کے ہوں تو پھر شاید کہیں اس طرح کی ضرورت پڑے, ورنہ تم ان سے بحث مباحثہ مت کرو, اور اگر کرو تو بھلے اور علمی طریقے پہ اور سنجیدہ انداز میں کرو. ہاں ان میں سے جو بے انصاف لوگ ہیں وہ تو شاید اس قسم کی بات کو سنے ہی نہیں یا نہ جانے, تو وہ ایکسیپشن ہوگی. وقولو آمنا, اور تم کہو, قولو تم کہو, بس ان کے مقابلے میں بہتر یہی ہے بحث. قولو آمنا, ہم ایمان لائے, بالذی انزل الینا, اس چیز پر جو کہ اتاری گئی ہماری طرف. ان میں سے سارے لفظ آپ پڑھ چکے ہیں, نازل ینزلو, آمن یومنو, اسماء موصولہ, الذی, اللتی وغیرہ آ رہے ہیں, یہ سب آپ نے پڑھے ہیں. انزل الینا, ہماری طرف, الہ اور نا کے ساتھ, الہ اور اعلیٰ جب ضمیر کی طرف چلتے ہیں تو پھر الی اور علی ہو کر بولے جاتے ہیں, الانا نہیں کہتے, پھر الینا ہو جاتا ہے. وانزل الیکم, اور تمہاری طرف اتارا گیا, فعل مجہول ہے دونوں جگہ, انزل اتارا گیا, بھیجا گیا تو نہیں ترجمہ کر سکتے, اتارا گیا. انہوں نے کیا, اترا, تو اترنا کے لیے تو خود عربی ہوتی ہے نزل ینزل لازم, تو گویا کہ اتارا گیا کی بجائے اترا سے ترجمہ کیا ہے. ایک لحاظ سے درست نہیں ہے, مفہوم ٹھیک ہے وہی بنتا ہے, لیکن یہ کہ فعل مجہول ہے, ترجمہ اتارا گیا ہونا چاہیے تھا, اترنا تو خود فعل ہے اور نزل ینزل اس کے لیے موجود ہے فعل, تو مفہوم کے اعتبار سے درست ہے, اصل لفظ کے اعتبار سے ہٹ کے ہے. انزل الینا و انزل الیکم, اتارا گیا ہماری طرف اور اتارا گیا تمہاری طرف. یہاں تمہارے لیے, لیے بھی ترجمہ, اترا ہمارے لیے, اترا تمہارے لیے, لکم تو نہیں لکھا. ان چیزوں پہ ایک ترجمہ آپ کے سامنے ہے, اس ترجمے پہ غور کریں کہ مفہوم کے اعتبار سے ٹھیک ہے. پرویز صاحب نے اسی سے لچ تلنے کی کوشش کی ہے کہ جی سارے ترجموں میں تو مفہوم ہے تو ہم مفہوم ہی لیتے ہیں, ترجمہ تو کوئی کرتا ہی نہیں. حقیقت ہے کہ ترجمے میں بالکل لفظی ترجمے میں بات نہیں بنتی, اس سے وضاحت نہیں ہوتی, پھر کوئی محاورے کی خاطر کوئی کہیں مفہوم کے اعتبار سے درست ہو, وہ مفہوم کا بہانہ بنا کے اس نے بیڑا ہی غرق کر دیا. بالکل جو دل میں آتا تھا وہی کر دیا, جس کا نہ کہیں لفظوں میں پتہ ہے نہ عبارت میں نہ کچھ, سارا کچھ. تو وہ سکھ نے کہا تھا نا کہ شراب چاہیے, تو اس نے کہا شراب تو ختم ہے دکان پہ, اس نے کہا او یار مچھاں تے لان جتنی دے دیتے پلیٹیے تو میں اپنے ڈیڈے جو کاٹ لاؤں گا. یعنی وہ تھوڑا سا بہانہ چاہیے, آگے پھر بدماشی تو ہم کر لیں گے ساری. تو وہ مفہوم والا بہانہ لے کے سارے قرآن کا مفہوم اور ترجمے کا بیڑا غرق کرنے کے, اپنے من مانی کرنے کے اگر راستہ کھول لیا. یہ تو ٹھیک ہے کہ لفظی ترجمے کو بدلنا پڑے گا, اور بعض دفعہ صرف اصل مفہوم کو صحیح کو ذہن میں رکھ کے لفظ لگانے پڑے گے. اب یہاں جو آیا اترا ہمارے لیے, لفظوں کے لحاظ سے تو بالکل الگ ہے, یہ تو گویا کہ یوں ہے نزل لنا و نزل لکم, ترجمہ تو اسی عبارت کا ہو گیا ہے, لیکن اردو محاورے کے اعتبار سے ٹھیک ہے, اتارا گیا ہمارے طرف, اتارا گیا تمہاری طرف, یعنی اترا ہمارے لیے تمہارے لیے, تمہاری ہدایت کے لیے اور ہماری ہدایت کے لیے. یہ ہم ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی جو ہماری طرف بھیجی گئی. وہ الہنا و الہکم واحد. ایک تو یہ کہ دیکھیے ہم بھی تمہاری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان رکھتے ہیں سے عیسائی پادری ہمارے ہاں پھر مناظروں کو کہتے ہیں جی اس کے ایک ایک لفظ کو مانو اور یہ کرو وہ کرو, اس میں یہ لکھا ہے. تو ٹھیک ہے وہ اس میں جو لکھا ہے اس پہ مسلمانوں کا موقف یہی ہے کہ پھر اگر جو اگر اس میں کوئی شرک والی بات یا کچھ ہے تو تحریف ان کتابوں میں ہو چکی ہے, قرآن کا موقف یہی ہے. ورنہ وہ یہ تو عذر تو کر سکتے تھے. دہلی میں شروع شروع میں جب انگریز آئے ہیں, مولانا عبدالحق حقانی نے اپنی کتاب میں کہیں پہلے اس کے مقدمے میں اس قسم کے واقعات لکھے ہیں کہ مشنری عیسائی عورتیں کوئی دوائیوں کا ڈبہ ہاتھ میں ہے اور مسلمان گھروں میں آ جاتی تھی, اب بی قرآن پڑھ رہی ہیں یا نہیں پڑھ رہی ہیں, جی ہم تو علاج کرتے ہیں, کو کسی کے سر میں درد ہے, کو پھوڑا ہے, کو کچھ ہے, ہمیں بتاؤ ہم علاج کریں گے. ہوتی ہے گھروں میں ایسی تکلیف, لے لی دوائی, پھر پانچ دس دن مہینے کے بعد آئی, اب دیکھا کہ گھر والی عورت وہ قرآن مجید پڑھ رہی ہے. تو دوا وغیرہ کرنے کے بعد, اچھا جی یہ آپ کا قرآن مجید ہے نا, جی ہاں قرآن مجید ہے, اللہ کی کتاب ہے, ہاں آپ یہ آپ کے نبی پر نازل ہوئی ہے نا, ہمارے نبی حضرت عیسیٰ ہے نا. اب دیکھیے موقف, وہ تو خدا کا بیٹا کہتے ہیں لیکن مسلمانوں میں چال چلنے کے لیے وہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ ہے نا, ان کو انجیل ملی تھی نا, آپ نے سنا ہوا تو ہوگا. اب کون سا مسلمان ہے جس نے انجیل تورات اور زبور کا نام نہ سنا ہو کہ جی یہ چار کتاب, وہ تو کہتے ہیں چار کتابیں عرشوں آئی ہیں پنجواں آیا ڈنڈا, ان پانچ چیزوں کے تو قائل ہیں. تو ہاں جی وہ ہماری کتاب ہے. اچھا آپ نے کبھی بی بی انجیل بھی پڑھی ہے؟ کہنے لگی نہیں, ان کو تو بی بی کو تو قرآن کا بھی ترجمہ نہیں آتا, تلاوت ہی کرتی ہے. اچھا میں آپ کو انجیل کا کسی دن ترجمہ لا دوں گی. اب اس سے کیوریاسٹی پیدا ہوتی ہے. ہم نے خود پانچویں چھٹی میں پہلی دفعہ بائبل کے ترجمے انجیل کے دیکھے تو ہم حیران ہوتے تھے کہ ہمیں حضرت عیسیٰ کی کتاب مل گئی. یہ تو بعد میں پتہ چلتا چلا نا کہ یہ ہے کیا چیز. تو پھر انجیل دیتی تھی اور پھر اس میں وہ کہتی تھی کہ دیکھیے نا آپ نے پڑھا اسے, اس میں تو لکھا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اور آپ کے قرآن میں لکھا ہے کہ وہ نہیں ہیں. اب ہم کس کو مانیں اور کس کو نہ مانیں, وہ بھی خدا کی کتاب یہ بھی خدا کی کتاب. تو اور یہ ان مشنری عورتوں کی بات نہیں تھی. یا ہمارے پاس پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما میں جرمن دو پڑھتے تھے, بوئرنگ یا کچھ ایسا ایک کا نام تھا, اور وہ آلریڈی شاید پی ایچ ڈی بھی تھے کہیں ادھر کے اور مشنری تھے پکے. تو ایک دفعہ ان میں سے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ دیکھیے جی آپ کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے نہیں ہیں اور بائبل کہتی ہے کہ ہیں, اب ہم تو بائبل کے پابند ہیں اور بائبل میں یہ لکھا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں, تو ہم کیسے اس کا انکار کریں؟ آپ کہتے ہیں بائبل میں تحریف ہوئی ہے, ہم نہیں کہتے کہ تحریف ہوئی ہے, ہم تو تعریف نہیں مانتے اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں. اب ایمانی جذبے کے تحت مجھے یقین تھا کہ یہ بات جو کہ مناظروں میں پڑھا تھا کچھ نہیں ہے, وہ غلط کہہ رہا ہے. بہرحال میں نے اسے کہا جی آپ مجھے وہ سارے ریفرنس دے دیں بائبل کے جہاں جہاں بائبل میں مسیح کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے, پھر اس پہ بات کریں گے. تو پھر انہوں نے وہ مجھے لا کے دیے, ٹائپ کیے ہوئے اب بھی کہیں میرے پاس پڑے ہیں. وہ تمام آیات متشابہات ہیں, جیسے ہمارے مولوی نور بشر کی بحث کے لیے ایسی آیتوں کو گھسیٹ لاتے ہیں نا اور حدیثوں کو, وہ تمام متشابہات ہیں. اس میں بیٹے کا معنی وہ بیٹا بیگاٹن سن ہو ہی نہیں سکتا, اور اسی لیے قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تھی, اب تو وہ شاید کہیں ملتی نہیں, انجیلوں میں خدا کا بیٹا. اور انہوں نے انجیلوں میں جہاں جہاں خدا کا بیٹے کی ٹرم استعمال ہوئی ہے وہ بعض دفعہ عام انسانوں کے لیے بھی ہے اور وہ بعض عزیز اور پیارے کے معنی میں ہے. اور یہ اس بات کو تو خود قرآن نے بیان کیا کہ وقالت الیہود والنصاریٰ نحن ابناء اللہ واحباؤ, کہ ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں, اور عبرانی زبان میں بیٹا عزیز اور پیارے کے معنی میں استعمال ہوتا تھا. تو بہرحال وہ آیات متشابہات کے چکر میں تھے, تو یہ یوں کہہ لیتے ہیں. اور اس طرح سے چال میں مشن, دراصل چال میں پھنسا کے اپنے مذہب سے میں لے آنا, یہ کوئی کنورشن تو نہ ہوئی, وہ تو دھوکہ ہوا. تو ایک تو بات یہ کہو کہ ہم تمہاری کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں, اپنے پر بھی, ہمیں پتا ہے کہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کو بھی علیہ السلام کو کتاب دی گئی, ہمیں بھی دی گئی, ان معنوں میں ہمارا ایمان ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نام کی کوئی کتابیں نہیں تھی, نازل ہی نہیں ہوئی تھی یا کچھ. وہ الہنا و الہکم واحد, اور ہمارا الہ اور تمہارا الہ, الہنا الہ کی بات ہو چکی ہے, علیہ یا علیہ عبد یا عبدو کے معنوں میں آتا ہے, الہن اس سے بمانا مفعول معلوہن معبودن, اس لیے ہمارا معبود و الہکم اور تمہارا معبود، یہ بنا مبتدا، واحد خبر ہے، ایک ہی ہے، یہاں واحد واو کے ساتھ آیا ہے، اس کا مادہ واحدال ہے، اور اگر کہیں احد آیا یا احد اشارہ وغیرہ جیسے گنتی میں آتا ہے تو وہ واو سے بدل کے الف بنی ہے، اصل مادہ واحدال یا الف دال نہیں ہوتا مادہ، تو واحد ایک، ایک ہی ہے خبر کے معنوں میں، خبر کی وجہ سے نکرہ اور رفع میں ہے. الہ اور الہکم، یہ بات بھی کیوں کی کہ پرانے زمانے میں یہ بھی کوئی ارتقاء ہی ہوا ہے اس تصور کا، قبائلی اور قدیم علاقے میں یہ ہوتا تھا گویا ہر قبیلے کا جدا رب ہے، یہ ہمارا خدا ہے، وہ ان کا ہے، وہ ان کا ہے، اور پھر وہ اپنے گارڈ کے لیے لڑتے تھے کہ ہمارا گارڈ تکڑا ہے، ان کا گارڈ ماڑا ہے، وہ گر گیا. وہ یہ ساری کائنات کے ایک رب کا تصور شروع میں نہیں تھا شاید، انبیاء میں بھی اپنے علاقوں میں تو وہ یہ کہتے ہوں گے. اب یہ کہ پوری کائنات کا ایک رب ہے، خالق ہے، رب العالمین کا، یہ قرآن کریم میں تو واضح طور پر آیا اور شاید ان بائبل وغیرہ میں بھی ہو، لیکن یہ کہ سن اے اسرائیل تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، اسرائیل کا خدا، دوسروں کا خدا وہ نہیں ہے، تو خدا تو سب کا ایک ہے. یہاں یہ تصور دلایا جا رہا ہے کہ جو جس کو تم معبود حقیقی کہتے ہو، خالق مالک، ہم بھی اسی کو کہتے ہیں، نام بدلا ہے زبان کی وجہ سے تو وہ اور بات ہے. یہ تصور بھی اسلام کا ہے کہ دنیا میں چاہے وہ بیسیوں ناموں سے پکارا جاتا ہو لیکن ایک خالق مالک ہے اس ساری کائنات کا، اسی کو عربی زبان میں اللہ کہا جاتا تھا مدت دراز سے، پتہ بھی نہیں کس زمانے سے کہا جاتا تھا، کم از کم 300 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو کلام وغیرہ پہنچا ہے اس میں تو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا. 300 سے پہلے وہ 1000 برس بھی ہوتا، اس زمانے کا کوئی کلام، کوئی ٹیکسٹ، نظم و نثر نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ بے فلاں زمانے تک تھا، اس سے پہلے کسی اور نام سے ہو، عبرانی میں ایل نام سے ہے، وہ اور بات ہے. تو ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، چاہے نام اس کے آپ کے ہاں اور ہو اور ہمارے نا اور ہو، تو گویا کہ رب ایک ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس ہی کے آگے اپنے آپ کو فرما بردار بنا دینے والے ہیں. نَحْنُ مبتدا عبارت تھی، نَحْنُ مُسْلِمُونَ، ہم مسلمان ہیں، یا مسلمون کر لے حکم پر. اب دیکھیے عبارت میں الہنا الہکم کا انہوں نے کہا بندگی ہماری اور تمہاری ایک ہی کو ہے، ذرا غور کیجئے ترجمے پر، ہماری تمہاری بندگی ایک ہی کو ہے، یعنی بندگی تو جس کی تم کرتے ہو ہم بھی اسی کی کرتے ہیں. اب دیکھیے جملہ اسمیہ تھا اور دوسرے طریقے پر ترجمہ کر لیا ہے، حالانکہ الہ کا معنی بندگی تو نہیں ہے، اس کے معنی تو ہے جس کی بندگی کی جائے، تو بات وہی کہ جس کی بندگی تم کرتے ہو ہم بھی اسی کی کرتے ہیں، وہی معنی یوں لے لیا، بندگی ہماری اور تمہاری ایک ہی کو ہے یا ایک ہی کے لیے ہے، یعنی ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، مسلمون کا ترجمہ انہوں نے کیا حکم پر چلتے ہیں، صاف ظاہر فعل نہیں ہے عبارت میں، حکم پر چلنے والے کر لیں تو ترجمہ ہو سکتا تھا، کیونکہ اصل میں یسلم کا معنی ہوتا ہے فرما بردار ہو جانا، پوری طرح اطاعت میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، تو اس میں مسلمون کا معنی تو بنتا ہے پوری طرح فرما بردار، پوری طرح اطاعت گزار، تو اس کا ترجمہ انہوں نے کر لیا ہے اور ہم اسی کے حکم پر چلتے ہیں. اسی کو کیا ہے، لہو پہلے آیا ہے، اصل عبارت تھی نحن مسلمون لہو، ہم فرما برداری کرنے والے ہیں اسی ایک کے لیے، یعنی اس کی، لیکن چونکہ لہو پہلے آیا ہے، جار مجرور پہلے آیا ہے، تو اس میں حسر کا معنی پیدا ہوتا ہے، پھر ہی کا معنی اردو میں آتا ہے. ونحن لہو، ہم اس ہی کے لیے مسلمون، مسلم ہیں، اطاعت گزار ہے، اس ہی کو انہوں نے ترجمہ کیا ہے ہم اسی کے حکم پر چلتے ہیں، اس کے نہیں کا، اردو محاورے میں پھر وہ ہی کی بجائے اسی بھی آ سکتا ہے. اس کی نہیں، اس میں وہ بات نہیں ہے جو لہو کے پہلے لگنے سے پیدا ہوئی ہے، ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، میں وہ اسی کی اطاعت کرتے ہیں آئے نا، یہ انہوں نے اسی کیا ہے، اس ہی، لہو کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے، ورنہ وہ جار مجرور پہلے کیوں چلا گیا، اس کو آنا تو خبر کے بعد چاہیے تھا. فاصلے کی رعایت بھی ہے، آیتیں اس طرح چل رہی ہیں تصنعون مسلمون وغیرہ وغیرہ، تو آیت کا کافرون ساری آیتیں اس فاصلے, فاصلہ وہی ہوتا ہے جو شعر میں قافیہ ہوتا ہے, تو فاصلے کی رعایت سے مسلمون بعد میں آئے, لیکن معنی پہ بھی فرق پڑتا ہے. لہو کے پہلے آنے سے اور بعد میں آنے سے مفہوم میں بھی ایک فرق ہو جاتا ہے. تو انہیں کہو کہ بھئی رب کو تو ہم ماننے والے ہیں اور کتاب کو بھی ماننے والے ہیں, گویا کہ ہماری قدر مشترک ہے, یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ہماری ایک قدر مشترک ہے. تو قدر مشترک سے کام لیا جا سکتا ہے تبلیغ کے لیے اور بعض سیاسی مقاصد کے لیے. یہاں امریکہ نے ہمیں 50 سال الو بنائے رکھا روس کے لیے کہ کمیونزم تو جی خدا کا انکار کرتا ہے, ہمارے اور تمہارے درمیان یہ تو قدر مشترک ہے نا کہ تم بھی خدا کو مانتے ہو ہم بھی خدا کو مانتے ہیں. لہذا خدا کے ماننے والوں کو روس کے خلاف اکٹھا ہونا چاہیے. اس بنا پہ ہمارے تو وزیر کھا پی گئے, ورنہ امریکہ نے اتنی امدادیں دی ہیں. 58 میں مجھے یاد ہے میں نے خود اپلائی کیا تھا اور پھر وہاں سے ایئرپورٹ سے ایئر فورس کے کراچی کے انٹرویو سے ہم واپس آئے. بعد میں جو لوگ گئے تھے وہ بھی بیچارے بھاگ ہی نکلے. لیکن امریکہ نے اس زمانے میں ایک ایڈ دی تھی کہ سارے فوجی یونٹوں کے ساتھ, نیوی ہو یا ایئر فورس ہو یا ہو, تم امام اور خطیب رکھو. وہ کچھ امام خطیب تو پہلے بھی رکھے جاتے تھے لیکن خاص ایجوکیشنل سروس میں, کہ فوجوں کو یہ سکھایا جائے کہ روس تو داریا ہے اور ہم مسلمان ہیں, اس پہ زور. وہ اصل تو مقصد اپنا تھا لیکن ایک قدر مشترک تو تھی نا کہ وہ روس منکر خدا ہے اور ہم خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں, اور امریکہ والے تو چاہے جو کچھ بھی ہے ان کے تو سکے پہ لکھا ہوتا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ, یہ لفظ لکھے ہوتے ہیں ان کے, یعنی وہ چھوٹے پینی پہ تو دیکھے ہم, شاید دوسرے سکوں پر بھی ہوں, نوٹوں میں نہیں ہیں شاید. تو اس طرح سے وہ قدر مشترک لے کر ان سے بحث کرو کہ اس کتاب کے مندرجات سے ہمیں بھی اتفاق ہے, یہ کتاب توحید کی تعلیم دیتی ہے, یہ کتاب حلال حرام کے احکام دیتی ہے, ہمارے بھی وہی ہے, باقی جس بات پہ اختلاف ہے وہ اسی کتاب سے ہی ان پر حجت قائم کرو. اور کی ہے مسلمانوں نے, آج کل وہ دیداد صاحب اسی معاملے میں بڑی ان کو شہرت حاصل ہوئی ہے, پادریوں کے, وہ پادری ان کو دیکھ کے ہی یرکتے ہیں جیسے کسی زمانے میں رحمت اللہ کیرانوی سے بھاگ گیا تھا, کون تھا پادری فنڈر یا کون تھا. تو کتاب کے ذریعے سے ان پہ حجت قائم کی جاتی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں وہ بات رکھی ہے جس کے ذریعے سے یہودی عیسائی اور عیسائی پر حجت قائم کی جا سکے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, ہم بھی اسی کو ماننے والے ہیں, کوئی نئی چیز نہیں ہے, الگ خدا کوئی ہمارا نہیں ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, اور اسی طرح سے یعنی جیسا کہ پہلے لوگوں کو کتاب دی گئی ہم نے تیری طرف بھی اتاری ہے کتاب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب اولین ہے اس کے. اسی طرح سے انہوں نے اسی لیے ترجمہ کیا ہے ویسی ہی. اب دیکھیے ویسی ہی تب ترجمہ ہوتا اگر ہوتا وہ مثل ذالک, لیکن ہے کذالک, کا میں نے بھی تو مانند جیسا ہی ہوتا ہے نا, کذالک اس کی جیسی, وہی میں نے بنتا ہے نا, وہی ترجمہ انہوں نے کیا کذالک اور ویسی ہی کتاب, یعنی انزلنا الیکا, انزلنا الیک الکتاب, تیری طرف کتاب اتاری ویسی ہی. یہاں انہوں نے انزلنا کا ترجمہ اور الیک کا ترجمہ کیا ہے, یہ بھی ترجمہ لفظ سے ہٹ کے ہے, لفظ سے ہٹ کر نہیں ہے. انزلنا کے تو ٹھیک ہے اتاری, اتری نہیں, اور الیک کا میں نے تیری طرف, علیک کا نہیں ہے لیکن ترجمہ علیک کی طرح کیا گیا ہے. تو علیک اور الیک ایک ہی مفہوم میں آتے ہیں. انزلنا علیک الکتاب قرآن کریم میں علا کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے, الہ کے ساتھ بھی ہوا ہے. تو انہوں نے ترجمہ وہی کر لیا جو علا کا ساتھ تھا, ہم نے تجھ پر کتاب اتاری, ترجمہ بنتا تھا کتاب اتاری تیری طرف. فالذین, پس وہ لوگ جو کہ, فا فا ترتیب کے لیے ہے, اطفا سے کہتے ہیں پس کے ساتھ ترجمہ ہوتا ہے. فالذین آتیناہم الکتاب, بس وہ لوگ کہ ہم نے ان کو دی کتاب, آتینا ہم نے دی, اتا یاتی سے باب افعال بنا, آتا یوتی ایتا ان